جب لوگ جن کی نماز قدرتی کوئی شرعی مسئلے کی وجہ سے جماعت نکل جاتی ہے تو اس کو اوپر آپ بھیجتے ہیں، لیکن اوپر کوئی کھڑا بھی دو جو دوسری جماعت نہ کرنے دے. مسجد کے اندر دوسری جماعت صحیح تھوڑی ہے. اس طرح تو عادتیں بن جائیں گی، جماعتوں پر جماعتیں ہوتی جائیں گی. الگ الگ نماز پڑھنی چاہیے، یا کوئی ایسی جگہ ہو جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو وہاں پر پھر ہے. یہ تھوڑی ہے کہ دوسری جماعت کراتے پھریں. ایک آدمی نیچے کھڑا رہتا ہے اوپر بھیجنے کے لیے، ایک اوپر کھڑا رہے کہ جماعت نہ کریں دوسری. اب جو ہو رہی ہے اس کو ہونے دیں. مسئلہ معلوم کرنا چاہیے علماء سے، اپنے طریقے سے تھوڑی کرنا چاہیے. بعد میں فتوے کی کاپی بھی دے دیجیے گا، تو پھر اگلے جمعرات کو پڑھ کر سنا دیں. پھر گاڑیاں غلط پارک کی ہوئی ہیں، اس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے. CS 6089 آپ کی جگہ جائے گی نہیں، آپ اپنی جگہ سے جائیں گے، ساتھی کو بتا کر جائیں گے، آپ کی جگہ اپنی جگہ رہے گی. AUN 187 BMT 064 S8377 S8377 یہ غلط پارک ہیں، اس کو ہٹا دیجئے. CS 6089 AUN 187 BMT 064 S8377
اسلام کی تعریف جو پوچھے کوئی کیا ہے، اسلام کی تعریف جو پوچھے کوئی کیا ہے، کہہ دو میرے سرکار کے جینے کی ادا ہے.
صلی اللہ تعالی درود شریف پڑھ لیجیے.
اسلام کی تعریف جو
امامت کرا رہے ہیں ہمارے جاننے والے ہیں یا نئے آدمی ہیں؟ نئے آدمی ہیں.
اسلام کی تعریف جو پوچھے کوئی کیا ہے، اسلام کی تعریف جو پوچھے کوئی کیا ہے، کہہ دو میرے سرکار کے جینے کی ادا ہے، کہہ دو میرے سرکار کے جینے کی ادا ہے. غیروں کی عنایت کی چادر سے ہوں بیزار، غیروں کی عنایت کی چادر سے ہوں بیزار، سر پر میرے سرکار کی شفقت کی ردا ہے، سر پر میرے سرکار کی شفقت کی ردا ہے. غیروں کی عنایت کی چادر سے ہوں بیزار، سر پر میرے سرکار کی شفقت کی ردا ہے، کہہ دو میرے سرکار کے جینے کی ادا ہے. ظلمت نہ قریب آئے خبردار میرے پاس،
ظلمت یعنی اندھیرا،
ظلمت نہ قریب آئے خبردار میرے پاس، قرآن کے انوار ہیں سنت کی ضیا ہے، قرآن کے انوار ہیں سنت کی ضیا ہے. غیروں کو وہ کیوں دیکھے کہ جب اپنے موجود غیروں کو وہ کیوں دیکھے کہ جب اپنے موجود تائب کو یتیم آپ نے کیوں سمجھا ہوا ہے تائب کو یتیم آپ نے کیوں سمجھا ہوا ہے غیروں کو وہ کیوں دیکھے کہ جب اپنے موجود تائب کو یتیم آپ نے کیوں سمجھا ہوا ہے اسلام کی تعریف جو پوچھے کوئی کیا ہے کہہ دو میرے سرکار کے جینے کی ادا ہے کہہ دو میرے سرکار کے جینے کی ادا ہے رخ پہ سنت نبی کی سجا لیجیے رخ پہ سنت نبی کی سجا لیجیے یعنی صحرا کو گلشن بنا لیجیے یعنی صحرا کو گلشن بنا لیجیے رخ پہ سنت نبی کی سجا لیجیے رخ پہ سنت نبی کی سجا لیجیے کتنی زرخیز ہے یہ زمین آپ کی کتنی زرخیز ہے یہ زمین آپ کی باغ سنت کا اس میں لگا لیجیے باغ سنت کا اس میں لگا لیجیے رخ پہ سنت نبی کی سجا لیجیے کم نہ ہوگی خدا کی قسم عزتیں کم نہ ہوگی خدا کی قسم عزتیں ایک مشت اپنی داڑھی بڑھا لیجیے ایک مشت اپنی داڑھی بڑھا لیجیے ایک مشت اپنی داڑھی بڑھا لیجیے رخ پہ سنت نبی کی سجا لیجیے حسن کہتے ہیں کس کو ہنسی کون ہے حسن کہتے ہیں کس کو ہنسی کون ہے آئینے سے کبھی فیصلہ لیجیے آئینے سے کبھی فیصلہ لیجیے حسن کہتے ہیں کس کو ہنسی کون ہے آئینے سے کبھی فیصلہ لیجیے آئینے سے کبھی فیصلہ لیجیے باخدا آپ کا حسن بڑھ جائے گا باخدا آپ کا حسن بڑھ جائے گا دھوپ میں رہ چکے اب گھٹا لیجیے دھوپ میں رہ چکے اب گھٹا لیجیے رخ پہ سنت نبی کی سجا لیجیے سیکھ کر کچھ سکھوں سے وفا کا سبق سیکھ کر کچھ سکھوں سے وفا کا سبق اپنی دینی حمیت جگا لیجیے اپنی دینی حمیت جگا لیجیے رخ پہ سنت نبی کی سجا لیجیے مانتا ہوں کہ دل میں داڑھی مگر مانتا ہوں کہ دل میں داڑھی مگر حق کو کس نے کہا ہے چھپا لیجئے حق کو کس نے کہا ہے چھپا لیجئے حق کو کس نے کہا ہے چھپا لیجئے اہلیا کی طرح رہنا بدعت بھی ہے اہلیا کی طرح رہنا بدعت بھی ہے خود کو آپ پہلے سنت بنا لیجئے خود کو آپ پہلے سنت بنا لیجئے اہلیا کی طرح رہنا بدعت بھی ہے خود کو آپ پہلے سنت بنا لیجئے رخ پہ سنت نبی کی سجا لیجئے اس سے پہلے کہ روزے پہ ہو حاضری اس سے پہلے کہ روزے پہ ہو حاضری روزے والے کی صورت بنا لیجئے روزے والے کی صورت بنا لیجئے اس سے پہلے کہ روزے پہ ہو حاضری روزے والے کی صورت بنا لیجئے یعنی صحرا کو گلشن بنا
لیجیے شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکر محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فرماتے تھے کہ اپنے کو کوئی نابالغ رہنے دیتا ہے کوئی دعا مانگتا ہے کہ میں نابالغ رہوں تو فرمایا کہ داڑھی چھوٹی کیوں رکھی ہے اس کو بالغ کر لوں اور داڑھی بالغ ہوتی ہے ایک مٹھی سے ٹھڈی کے نیچے سے سامنے سے دائیں ایک مٹھی داڑھی دائیں سے بائیں سے اپنی مٹھی ہو حجام کے بچے کی نہ ہو بیوی کی نہ ہو اپنے بچے کی مٹھی نہ ہو اور ادھر سے مٹھی نہ ہو یہ دیکھیں ایک مٹھی ہے یا نہیں ہے نہیں مائنس ٹھڈی اس کے بعد جو زائد ہے اس کو کٹوا لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بہت سے لوگ بحث کرتے ہیں کہ سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل ہر ادا سنت ہے لیکن اس میں کچھ فرض ہے کچھ واجب ہے کچھ سنت موقع ہے نفل نہیں پڑھنا ہے نہیں پڑھو آپ کو کوئی منع نہیں کرے گا آپ کو کوئی ضد نہیں کرے گا کوئی نہیں کرے گا کچھ بھی حضرت مولانا اسد اللہ صاحب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے وہ ابھی بتا دیتا ہوں کتنے برس تک ظہر سے پہلے صلاۃ و تسبیح پڑھی ہے روز انہوں نے اب اگر کوئی نہیں پڑھتا کوئی بات نہیں لیکن ثواب کتنا ہے زندگی میں ایک بار ہو جائے مہینے میں ایک بار ہو جائے اب جیسے جیسے ہفتے میں ایک بار ہو جائے نہیں تو مہینے میں ایک بار نہیں تو چھ مہینے میں تین مہینے میں سال میں ایک بار ہو جائے لیکن آپ سے کوئی ناراض نہیں ہوگا شیخ اور استاد اور والد کی بات الگ ہے تربیت کے حساب سے یا ہمارے جیسے مفتی محمد نعیم صاحب ہیں کوئی اگر غلطی کرتا ہے تو اس کو مارتے نہیں ہیں جاؤ جا کے صلاۃ و تسبیح پڑھ کے آ جاؤ ہیں اور استاد جی ایک ڈنڈا مار دیجیے نہیں ڈنڈا نہیں مارنا ہے جاؤ صلاۃ و تسبیح پڑھ کر اچھا یہ سردی ہے وضو نہیں ہے کہا کوئی نہیں ہے وضو دوبارہ کرو اب زیادہ بولو گے دو صلاۃ و تسبیح پڑھا دوں گا اور اگر کوئی زیادہ گڑبڑ کی بات ہے جاؤ تین دن مسجد میں اعتکاف کرو ہیں کہاں جا کے اعتکاف رکھ تین دن بیٹھو ساری زندگی کے لیے چھٹی ہو جاتی ہے تو اس طرح اگر کوئی استاد یا شیخ صلاۃ و تسبیح روز تین دفعہ پڑھائے تو اس کی مرضی ہے بھائی اس لیے جو ہے وہ فرض واجب سنت موقع دا اس میں کوئی معافی کی گنجائش نہیں ہے کوئی شرعی عذر جتنے ہیں اس سے کوئی جیسے وتر واجب ہے سفر میں بھی پڑھنا ہے اور اگر نماز عشاء قضا ہوئی ہیں چاہے ہزار قضا ہوئی ہیں ان اس قضا کے ساتھ جو ہے وہ وتر بھی قضا ہے واجب ہے اس لیے قضا ہے تیس سال تک زکوٰۃ نہیں دی آج بیان سن لیا زکوٰۃ دیں گے تیس سال کی تھوڑی دیں گے یہ نہیں چلے گی بات اس لیے اس کا قربانی اس پر ہو چکی تھی واجب ہو چکی تھی اس کے لیے قربانی نہیں دی دس سال تک اب خیال آیا توبہ میں نے قربانی نہیں کی تو دس سال کی چھٹی نہیں ہو جائے گی اس لیے اس کا بہت زیادہ جیسے ذکر ہے اب جان دے دینا ہے ناغا نہیں کرنا ہے ذکر کا ناغا روح کا فاقا ناغا ہو گیا کوئی سستی تھی جو بھی تھی تو اب ذکر کی قضا نہیں ہے. شیخ ڈانٹے گا نہیں کہ کل تین دن کی ذکر کی قضا آج کر لو. ہے گاڑی نمبر ہے BLW 293 بیت آیاز جہاں خواتین جاتی ہیں. ایک تو بیت اقبال میں جاتی ہیں, ایک عرفۃ السالکین کے سامنے گھر ہے ہمارے دوست کا بیت آیاز, وہاں پر BLW 293 غلط گاڑی کھڑی ہے. نہیں اس میں ہے, اس میں تفصیل ہے اس میں. تو چلیں بھائی
رخ پہ سنت نبی کی سجا لیجیے, رخ پہ سنت نبی کی سجا لیجیے, اس سے پہلے کے روزے پہ ہو حاضری, اس سے پہلے کے روزے پہ ہو حاضری, روزے والے کی صورت بنا لیجیے, روزے والے کی صورت بنا لیجیے, روزے والے کی صورت بنا لیجیے. بعد میں اپنا دکھڑا سنائیں انہیں, بعد میں اپنا دکھڑا سنائیں انہیں, ان سا مکھڑا تو پہلے بنا لیجیے, ان سا مکھڑا تو پہلے, بعد میں اپنا دکھڑا سنائیں انہیں, بعد میں اپنا دکھڑا سنائیں انہیں, ان سا مکھڑا تو پہلے بنا لیجیے, مکھڑا تو پہلے بنا لیجیے, ان سے مکھڑا تو پہلے بنا لیجیے.
اب کچھ کہتے ہیں کہ ہمت نہیں ہے, رکھنا چاہتے ہیں مگر ہمت نہیں ہے, تو شیر ملاحظہ ہو کہ
آپ اظہار حق سے خائف اگر, آپ اظہار حق سے خائف گئے, اہل دل سے ابھی حوصلہ لیجیے, اہل دل سے ابھی حوصلہ لیجیے, اہل دل سے ابھی حوصلہ لیجیے, یعنی صحرا کو گلشن بنا لیجیے, ریز محل کے بچتے رہے, ریز محل کے ریزے سے بچتے رہے, اب مرض چھوڑیے اور شفا لیجیے, اب مرض چھوڑیے اور شفا لیجیے, خرچ بھی بچ گیا رب بھی راضی ہوا, خرچ بھی بچ گیا رب بھی راضی ہوا, دونوں ہاتھوں سے دولت کما لیجیے, دونوں ہاتھوں سے دولت کما لیجیے, رخ پہ سنت نبی کی سجا لیجیے.
آخری شعر ہے قابل توجہ سے,
شوق کم عمر بننے کا گھر ہے تو پھر, شوق کم عمر بننے کا گھر ہے تو پھر, جا کے جنت میں اس کا مزہ لیجیے, جا کے جنت میں اس کا مزہ لیجیے, شوق کم عمر بننے کا گھر ہے تو پھر, جا کے جنت میں اس کا مزہ لیجیے, جا کے جنت میں اس کا مزہ لیجیے, رخ پہ سنت نبی کی سجا لیجیے, رخ پہ سنت نبی کی سجا لیجیے.
جزاک اللہ ماشاءاللہ. الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. فتویٰ جس کو چاہیے وہ وہاں سے کاپی لے لیں, اور حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی فتاوی عثمانیہ یا عثمانی فتاوی عثمانی, اس میں جہاں تک مجھے یاد ہے جلد نمبر 2, ورنہ جلد نمبر 1 میں لکھا ہوا ہے کہ جس مسجد میں امام مقرر ہوں, بستی کی مسجد, نمازی بھی مقرر ہوں, یہ روڈ والی مسجد آتی ہے, ہائی وے والی, اس کے احکامات ہیں. جہاں آس پاس کوئی آبادی ہے نہیں اور ہم جا رہے ہیں ہائی وے, اور راستے میں کہیں مسجد ملی ہی نہیں, ملی تو اوقات بھی الگ الگ ہیں, تو وہاں پر اس مسجد میں امام بھی مقرر نہیں ہے, نمازی بھی مقرر نہیں ہے, اور راستے کی مسجد ہے وہاں پر آپ جماعت کرا لیں, دوسرے لوگ آئیں جماعت کرا لیں, تیسرے لوگ جماعت کرا لیں. لیکن یہاں جیسے اور جتنے شہر میں اور مساجد ہیں, امام صاحب مقرر ہیں, پڑوس کے نمازی ہیں یا دکاندار نمازی, جہاں دکاندار وہاں پر دوسری نماز پڑھانا مکروہ تحریمی ہے, دوسری جماعت کا گناہ ہے, اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. اور یہ بھی کیا ہے کہ کیونکہ مجبوری ہے, گھر کی خواتین ساتھ میں ہیں, ایسی جگہ پہنچے جہاں مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا, سناٹا ہے, گھر والوں کو بٹھا کر کیسے جائیں, یا رکشہ ہے یا ٹیکسی ہے یا موٹر سائیکل ہے, یہ شرعی عذر ہے. بیماری کی کوئی وجہ ہو گئی, ٹریفک میں پھنس گئے, تو یاد رکھیے گا کہ ہم جو انفرادی نماز پڑھیں گے یقین رکھنا میں گناہ نہیں ملے گا, اور یہ ہے اس بات پر جو شرعی عذر ہو, اور بلکہ جو غم ہوگا اس میں ڈبل ثواب ملے گا. دین نام اپنے شوق پورا کرنے کا نام نہیں ہے. ہم لوگ اللہ تعالیٰ جماعت کی توفیق عطا فرماتے ہیں ہر ایک کو. اب ایک جگہ پہنچے, وہاں بیان کرنا تھا, ہائی وے پر پھنس گئے. اب جب وہاں پہنچے تو نماز ہو چکی تھی, تو برابر میں مدرسہ تھا, لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا, تو ہم لوگ وہاں چلے گئے, دوسرا راستہ تھا, تو وہ وہاں ہم نے جماعت کرا لی, کوئی منع نہیں ہے. ایک دفعہ اسی طرح پھنس گئے تو نماز ختم ہو گئی, ہم پہنچے, ہم سب نے انفرادی پڑھی, تو ایسا لگتا تھا جیسے دل میں کسی نے خنجر گھسڑ دیا ہوں. لیکن جو شرعی عذر ہے, آپ سوچو اگر شریعت اس کی اجازت دے دے تو دبئی جیسے تماشے ہو جائیں. میں ایسے بیٹھا ہوں, اس سے 10 گنا بڑی مسجد, اور سامنے میں دیکھ رہا ہوں سات 8 جماعتیں ہو رہی ہیں, شیو کیا ہوا ہے, پینٹ شرٹ ٹائی پہنی ہوئی ہے, سر پر ٹوپی نہیں ہے, ٹخنا چھپا ہوا ہے, اللہ اکبر شروع ہو گئے. ان سے پوچھو آپ کو نماز کے احکامات کا پتا ہے, فرائض کا, امامت کے فرائض کا پتا ہے, قرآن پاک کی تجوید ہماری صحیح ہے, قاف کو ہم کس طرح ادا کرتے ہیں, اس میں کیا کیا فرق ہیں, کسی چیز کے کیا معاملات کے فرق ہیں. نماز اگر فاسد ہو گئی ہمیں پتہ ہی نہیں, ہم نے تو پڑھا لی نماز, کس بات سے مجھے کوئی امامت کا کہے, میں نہیں کرا سکتا امامت. اب تو چلو گھٹنے کی تکلیف ہے, اس سے پہلے بھی نہیں کرا سکتا تھا امامت, آسان تھوڑی ہے کوئی دوسرے کا اتنا بڑا پوچھا, 3 آدمی پیچھے ہوں, ان سب اپنا تو ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے, دوسروں کا جو اپنے سر لگ گیا. وہ مفتی غلام حسین غلام محمد صاحب جو ہمارے جامعہ اشرف مدارس کے استاد تھے, اب پشاور میں ہوتے ہیں, تو یہاں فجر بعد عصر بعد عشاء بعد میری مجلس ہوتی تھی, جمعے کے دن حضرت کے حکم سے حضرت کے غلام کا بیان ہوتا تھا. ایک وقت ایسا آیا کہ ہر جمعہ کا بیان میرا ہی ہوتا تھا, تو مفتی غلام محمد صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ بھائی تم بہت عیاشی کر چکے, ابھی سفر پہ جانے سے پہلے چھٹیوں میں تجھے جمعے کی نماز سکھاؤں گا, خطبہ تمہیں سکھاؤں گا. اب دن میں 3 دفعہ میرا خطبہ سن رہے ہیں, جو غلطیاں ہیں اس کی نشاندہی کر رہے ہیں, پھر پینسل سے نشان لگایا گیا, اور 4-5 مرتبہ میں خطبہ پڑھ رہا تھا الگ غرفۃ السالکین میں, اور پھر روزانہ حضرت مفتی غلام محمد صاحب کو سنا رہا تھا. حضرت سفر پر چلے گئے, جمعہ کا دن آ گیا, آدھا تو بیان صحیح ہو گیا, اس کے بعد دل کی دھڑکن بڑھنے لگی کہ خطبہ دینا ہے, نماز پڑھانی ہے. نماز پوری انہوں نے مجھ سے سنی, بار بار سنی نماز, اور فرمایا کہ بھلے جمعہ بھی ہو تمہیں یہ چھوٹی صورتیں پڑھانی ہے جمعے میں بھی, ٹھیک ہے, کا زیادہ ہوشیاری نہیں کرنا. وہ صورتیں بھی انہوں نے کئی بار سنی, ہم تو ایسے ہیں کہ پڑھتے ہیں تو بھی قاری صاحب روزانہ غلطی نکالتے ہیں، چے جائے کہ ہم لوگ ویسے پڑھ لیں ہمارے جیسے لوگ. اگر کوئی کہے کہ نماز پڑھانے والا امام ہے اور وہ صحیح اس نے نماز پڑھائی، تو امام صاحب کو تو مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ دوسری جماعت نہیں کرانی چاہیے. اگر امام صاحب نہیں ہے تو اس کو تو کسی صورت میں کہیں بھی حق نہیں ہے. صرف اگر الحمدللہ رب العالمین، اس کو اگر ہاں کو یہاں سے ادا کر دیا الحمدو کا، ترجمہ غلط ہو جائے گا، نماز کا کیا مسئلہ ہوگا پھر؟ کس جگہ ہم سے نماز فاسد ہو گئی ہمیں کیا معلوم؟ سجدہ صحب ہو گیا ہمارے کو کیا معلوم؟ سجدہ صحب کیا ہی نہیں، ہمیں کیا معلوم؟ دوسری رکعت میں ہم بیٹھے اتحیات کے بعد درود شریف پورا پڑھ لیا، سجدہ صحب کرنا ہے سجدہ صحب تو کیا ہی نہیں. کہاں کرنا واجب ہے کہاں چلو نماز ادا ہو گئی، یہ مسئلے تو امام صاحبان کو معلوم ہے نا. تو میرے سے بیان نہیں ہو سک رہا تھا، جیسے تیسے بیان ختم ہوا. اب خطبے کے لیے جیسے ہی میں ابھی تو کرسی پر بیٹھ کر بیان کیا ہے، ابھی یہاں کھڑا ہوا ہوں تو سامنے تو مجمع وہی ہے، باقی تو اوپر چلے گئے تھے. بیان میں بھی پورا مجمع وہی تھا، باقی اوپر چلے گئے تھے. تو اس میں کیا فرق تھا خطبہ پڑھنے میں، جبکہ بیان تو پورا سوا گھنٹے کا ہوا نا، تب خطبہ پڑھنے میں کیا مسئلہ تھا؟ لیکن میرے ہاتھ لرز رہتے، کتاب سامنے تھی ہاتھ لرز رہتے. جب دوسرے خطبے کے لیے بیٹھا نا تو ایسا لگا کہ نیچے دھڑ میں سانس ہے ہی نہیں، جان ہی نہیں ہے، اب میں اٹھ نہیں سکوں گا، پسینے پسینے پورے، حالت خراب. اٹھا تو سمجھا میں گرنے والا ہوں. اب جو دوسرا خطبہ تھا ایسے ایسے ہاتھ ہل رہے تھے، کتاب ہل رہی تھی. اس وقت مولانا عطا اللہ نائب امام اور مؤذن تھے، تو انہوں نے مجھے بعد میں بتایا، فیروز بھائی میں تو ہاتھ ایسے کر کے انتظار میں تھا کتاب گرے گی تو میں پکڑ لوں گا. اس کے بعد جو دو رکعت پڑھائی جمعے کی، وہ ہوئی یا نہیں ہوئی سانو نہیں معلوم، بس جب یاد آتا ہے تو اللہ سے اس وقت بہت معافیاں مانگی، اب جب یاد آتا ہے تو معافی مانگتا ہوں کہ معافی سے ہی کام چلے گا. حضرت والا کو اطلاع ہو گئی، رات کو جب حضرت والا کے پاس پہنچا تو حضرت نے فرمایا، تمہیں کس نے کہا تھا تین تین کام اپنے ذمے لے لو؟ تمہیں نماز پڑھاتے ہو تم کبھی؟ میں نے کہا حضرت نہیں، نماز پڑھائی نہیں جاتی. پھر تمہیں کیا ضرورت تھی یہ نماز پڑھانے کی؟ بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، ظہر کے بعد اور مغرب کے بعد دو دو قاری صاحبان میرا قرآن پاک سنتے ہیں، آج بھی تین یا چار غلطیاں ہوئی ہیں، قرآن پاک سامنے کھلا ہوا موجود ہے، تین یا چار غلطیاں دو رکوع کے اندر، تین یا چار غلطیاں. تو حضرت نے فرمایا کہ ایسا کام کبھی نہیں کرنا. ایک بزرگ سے فرمایا کہ ان کو لوگوں نے ضد کی کہ آپ عشاء پڑھائیں، بہت فرمایا کہ بھائی میری عادت نہیں ہے، یہ امام صاحبان کا کام ہے، میں نہیں پڑھا سکتا، ضد کر کے بیٹھ گئے. آخر انہوں نے نماز پڑھائی، تیسری رکعت میں ہارٹ فیل ہو گیا، سجدے میں انتقال ہو گیا. دوسری نماز کا فتویٰ لے لو جہاں سے آپ کا دل چاہے، ہمارے سے فوٹو کاپی چاہیے ہم سے لے لو، فتویٰ محمودیہ میں دیکھ لو، فتویٰ عثمانی میں دیکھ لو، حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، آپ کا مسائل ان کا حل میں دیکھ لو. اگر ہو سکتا ہے غلطی کی پرنٹ کی غلطی ہو گئی ہو سکتا ہے، تو خود فتویٰ حاصل کر لو، دارالعلوم دیوبند میں بھیج دو ای میل، وہاں سے لے لو، دارالعلوم کورنگی سے لے لو فتویٰ. آپ خود انصاف کرو نا کہ میں بتا رہا ہوں بات دبئی کی، وہاں سات سات آٹھ آٹھ جماعتیں ایک گھنٹے میں ہوتی تھی، مغرب بعد عشاء بعد، ایک گھنٹے میں. پھر امام صاحب کی ضرورت کیا ہے؟ پھر جماعت کا سب کیوں انتظار کریں؟ یقین کریں جب یہ وہاں اعلان کیا تھا کئی بار، تو کئی دکانداروں نے بتایا، کیونکہ پورے طرف دکانوں میں ایریا گھرا ہوا ہے، کئی دکاندار نے بتایا کہ ہم لوگ اذان ہو رہی ہے، ہم لوگ دھندا کر رہے ہیں، اس کے بعد بھی دھندا کر رہے ہیں کہ جب جائیں گے دوسری نماز جماعت تو مل ہی جائے گی. اس کے لیے کیا حکم ہے بغیر شرعی عذر کے جماعت کی نماز چھوڑنا؟ اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں؟ بس پیارے شیخ نے مجھے 1992 میں بتایا تھا اور میں نے دو چار کو بتا دیا، لڑائی شروع ہو گئی. بعد میں فتوی کی طرف لوگوں نے رجوع کیا، میں نے کہا ہمارے پیارے شیخ شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ فجر کی نماز میں پہنچے، امام صاحب سلام پھیر چکے تھے، اب آپ گھر جاؤ، وہاں جا کے نماز پڑھو، کیونکہ جماعت سے نہ پڑھنا گناہ ہے، اور آپ جو ہے اپنا الگ نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو اپنے گناہ کا اظہار کر رہے ہیں. میں پھر بتا رہا ہوں، مسافر کی بات الگ ہے، گھر دور ہے وہ بات الگ ہے، کونے میں جا وہ بھی چھپ کر پڑھ لیا جا کر وہ الگ بات ہے، لیکن جہاں محلے کی بات ہے گھر نزدیک ہے تو مسجد پہنچے، چاہے غلطی جان بوجھ کر یا واقعی کوئی شرعی عذر سے دیر سے پہنچے، استنجا میں دیر ہو گئی، امام صاحب نے سلام پھیر دیا، اب فرمایا گھر جا کر نماز پڑھو، اب یہاں نماز مت پڑھو، یہاں اپنے گناہ کا اظہار مت کرو. میں نے اٹھا کے بتا دیا یہ بات، اس پر آپس میں ان کی بحثت نے ڈانٹ کے فرمایا تمہیں کیا ضرورت تھی بتانے کی لوگوں کو. آج کل لوگوں کا معاملہ اتنا کمزور ہے, خامخواہ کوئی بیچاروں نے بات کر دی گناہگار ہو جائیں گے. ان سے یہ کہہ سکتے ہو کہ بھائی اس معاملے میں آپ جو روزانہ فجر کی نماز یا عشاء کی نماز آپ روزانہ بغیر جماعت کے پڑھ رہے ہیں, اور وہ بھی اگر اس کے اندر صلاحیت ہے تو اس کا بھی بتا دیتا ہوں میں. مجھے نہیں معلوم تھا یہ معاملہ ہوگا, ایک بات بتانے کے لیے کتاب سامنے رکھی ہے. جس کے پاس انسان بیان کے لیے جاتا ہے, اللہ کے لیے جاتا ہے, اعتماد کر کے جاتا ہے, اسے کیا مصیبت ہے کہ حلال کو حرام کہے, حرام کو حلال کہے کہ دوزخ میں جائے؟ اسے کیا ضرورت ہے اپنے طرف سے انڈ بن چنڈ مارے؟ جب ایک مجلس میں ہم جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ علماء ہیں, مفتی صاحبان ہیں, اور بھی پتہ نہیں کون کون لوگ ہیں, اکثریت کا ظاہر صحیح ہے, تو ہمارا فرض ہے کہ ہم دیکھیں تو صحیح کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. تصویر کھینچنا حرام ہے, پہلے سے بتا رہا ہوں, سب جگہ لکھا بھی ہوا ہے. پھر آس پاس کے دوستوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ یہ تصویر کے معاملے میں رعایت نہیں کرنا ہے. ادب سے محبت سے فوراً موبائل جھپٹ کے کھڑا ہو جانا ہے کہ بھئی موبائل ہے, تصویر بنا رہے تھے, ہمارے ساتھی خود پہنچ جائیں گے. اور پرانے لوگ جب جس کو لائیں تو پھر بتا کر لائیں. ابھی جو آپ نے موبائل اٹھا کر یہاں رکھا تھا, وہ کیا بات کر رہے تھے یا تصویر بنائی؟ بات کر رہے تھے. اچھا ٹھیک ہے, ضروری بات ہو تو الگ بات ہے, لیکن گردن نیچی کر کے تاکہ تکلیف نہ ہو, گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے. تو یہ روب میں کیوں بیٹھا ہوا ہے بھائی؟ اچھا چلو ٹھیک ہے, آنکھیں دکھا رہا ہے مجھے بھائی. ٹھیک ہے, تم پہلوان ہے تو ہم بھی کمزور ہیں, کمزوری کا اظہار کر دینا چاہیے نا, تھوڑا روب بھی ضروری ہے بھائی, ورنہ یہ ہیوی قسم کے لوگ تو شیپ کو کھا جائیں گے. اس لیے تھوڑا تڑی لگانا بھی ضروری ہے. ایک آدمی ٹرین میں چڑھا تو اس کی برتھ پر کوئی اور سو رہا تھا, اٹھایا گیا, بھائی جان اٹھ جائیے, میری برتھ ہے یہ. کہہ رہے تو جانتا نہیں ہے میں کون ہوں. کہہ رہے بھائی جان آپ سوئیے, میں بیٹھ جاؤں گا یہاں پر. اگلے اسٹیشن پر وہ اتر کے دوسرا آ کے چڑھا تو برتھ پہ تو وہی سو رہا تھا. کہا اٹھو بھائی جان میری جگہ ہے. کہہ تو جانتا نہیں میں کون ہوں. بھائی ناراض جی آپ, میں ادھر بیٹھ جاتا ہوں. تیسری اسٹیشن پر ایک آدمی اٹھ کو اٹھایا, کہا بھائی اٹھ جاؤ میری جگہ ہے. اس نے کہا وہ تو جانتا نہیں ہے میں کون ہوں. وہ تھا ایسا, کوئی تو نہیں جانتا میں کون ہوں, کون ہے تو؟ کہا جی میں مریض ہوں جناب. اٹھ جہاں سے, تو تھپڑ مارے, تین لوگوں کو چکر دے دیے. تو اس کا فکر ہونا چاہیے, اعتماد ہونا چاہیے, تو اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے کہ یا اللہ ہم نے غلطی کی اور مکروہ تحریمی ہے. خالی مکروہ بھی ہے تو کیا ہوا؟ فرض کریں کوئی کہتا ہے مکروہ ایک مثال ہے, تو فوراً کہہ دو المکروہ ہوا ضد المحبوب, محبوب کی ضد ہے. مکروہ ہوتے ہوئے پھر آگے آدمی چھوٹے گناہ, پھر بڑے گناہ, پھر پتہ نہیں کیسے گناہ. بیانات کی بھی قسمیں ہوتی ہیں, ایک یہ اجتماعی بیان, جمعے کا بیان, اتوار کا 11:30 بجے کا بیان, اس میں آدمی قید میں رہتا ہے. اس کے بعد دوسرا بیان ہے, وہ ہے مجالس, جن مجالس سے دین پھیلا ہے. پھر تیسرا بیان ہے جس کو ICU کہا جاتا ہے, جو کھل کر سمجھایا جاتا ہے کہ نظر کی حفاظت کیسے کرنی ہے, نامحرم سے کیسے. اب وہ یہاں تو نہیں بیان کر سکتا آدمی, وہاں پر بیان کرتا ہے. اور کتنے لوگ کہتے ہیں اس سے فائدہ زیادہ ہوتا ہے. اس وجہ سے ہمارے جو بزرگان دین ہیں, مفتی صاحبان ہیں, بڑے ہیں, وہ کیوں منع کریں گے بھائی؟ اگر اس طرح جماعتیں ہونے لگیں دوسری, تو پھر 6 مہینے کے بعد ہر مسجد میں یہی ہوگا. آیا ٹھاٹ سے اپنے کلین شیو ہے, ٹائی لگی دی, اللہ اکبر کے نماز شروع کر دی, اور پھر پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. وہاں تو اللہ معاف فرمائے ایسی بات ہے کہ آدمی سنت پڑھ رہا ہے آدمی, سنت رہ گئی تھی چار, وہ سنت پڑھ رہا ہے, پکڑ کر کسی نے پیچھے کر دیا اور جماعت شروع کر دی. اب اس کی تو بیچارے کی سنت ہے, اس نے فرض کی شروع کر دی. آخر میں اس نے کہا بھائی آپ نے مجھے پیچھے کیوں کیا, میں تو سنتیں پڑھ رہا تھا. انما الاعمال بالنیات, تمہاری بھی ہو گئی ہماری بھی ہو گئی, لے جناب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ایک آدمی سنت, یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی باتیں, ایک آدمی سنت پڑھ رہا ہے, اس کو تھپکی دے کر کھڑے ہو گئے, پھر آگے قریب کریں زور سے پڑھو. بھائی تو اس کو تو نماز ہی چلی جائے گی, زور سے کیا پڑھے, وہ تو سنتیں پڑھ رہا ہے. میری طرف دیکھنا ضروری ہے, نماز میں کھڑے ہیں گھنٹی بچی موبائل کی، موبائل اٹھایا دیکھا کان پر رکھ کر سلا، پھر دیب میں رکھ کے نماز شروع کر دی، نماز ہو گئی ان کی بھائی. اچھا جی وہ پہلے میں پڑھ لوں نا پھر آگے چلیں جو مجھے پڑھنا تھا آج. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو خلافت کے زمانے میں دھمکیاں قتل کی مل رہی تھیں، تو حضرت تھانوی رحمت اللہ نے دو نصیحتیں فرمائی. حق معلوم ہونے پر اظہار حق میں کسی سے مغلوب نہ ہو، حق معلوم ہونے پر اظہار حق میں کسی سے مغلوب نہ ہو. نمبر دو، کسی سے توقع مت رکھو، ہم نے یہ مدد کر دی، ہم نے اتنی محبت سے بات کی، ہم نے دین کی بات سنائی، ہمارے لیے حلوہ بھی نہیں آ رہا، کسی سے توقع مت رکھو. جو خاندان کے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں نا، خصوصاً داماد اور ان کے، کہ میں گیا تھا مدرب چائے بسکٹ دیے انہوں نے، اور گورنر کا بچہ آیا تھا اس کو انہوں نے پیٹیز بھی دے دی، اور لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا، اور جس پر احسان کیا، جو بھی معاملات ہیں، یہ سوچ کر جائیں نمبر ایک دروازہ نہیں کھلے گا، اگر کھلا تو بٹھائیں گے نہیں، اگر بٹھایا تو چائے نہیں پلائیں گے، اگر چائے دی تو بسکٹ نہیں دیں گے، اگر بسکٹ دی تو دیکھیں گے نہیں. یہ سوچ کر جاؤ، دروازہ نوک ہوا، دروازہ کھولا، آئیے آئیے اندر تشریف لائیے، ہم سوچ کر گئے کہ اندر نہیں آنے دیں گے، یا اللہ آپ کا شکر ہے اندر آنے دیا، بیٹھیے بیٹھیے، یا اللہ آپ کا شکر ہے مجھ گندے کو بٹھایا، چائے آ گئی، اللہ آپ کا شکر ہے ساتھ میں پاپے بھی آ گئے. ایک بھکاری ہوٹل پر گیا، کیا بابا ہم کو کچھ کھلاؤ پلاؤ، تو دکاندار ہوٹل کے مالک نے کہا بابا کو ایک چائے اور ایک پاپا دے دو. بھکاری نے کہا کہ پاپا نہیں چاہیے بابا. کہا کیوں؟ کہا آدھی چائے تو پاپا ہی پی جاتا ہے. کہا اچھا بھائی، بھکاری کو دینا نہیں چاہیے، بھیک مانگنے والے کو دینا نہیں چاہیے، مانگنا بھی اس کو نہیں چاہیے. کہا اچھا بابے کو جو ہے وہ ایک چائے دے دو. کہا نہیں، بابے کو دو چائے دے دو بابا. کہا کیوں بھائی؟ کہا میرے ساتھ گرل فرینڈ بھی ہے. تو ہوٹل کے مالک نے کہا ابے بھکاریوں کی گرل فرینڈ رکھتا ہے؟ کہ نہیں بابا، گرل فرینڈ نے اپن کو بھکاری بنا دیا. یہ ایزی لوڈ اور یہ میسجنگ اور ایزی لوڈ ڈلوانا اور ان کو خریداری کر کے دینا، اس نے ہم کو کنگلا بنا دیا ہے. پہلے یہ بھی کسی کام کے تھے، تو جتنا ہوتا جائے گا اتنا بڑھتے جائیں گے. اب بہت سے لوگ اس حدیث پاک کو، کیا کسی حدیث پاک کو علماء سے پوچھتے ہی نہیں، مفتی صاحبان سے پوچھتے ہی نہیں. میرا کام بھی نہیں ہے کسی حدیث پاک کے بارے میں زبان کھولنا، میں خود الحمدللہ محتاج ہوں اور آخری سانس تک محتاج رہوں گا علماء اور مفتی صاحبان اور اللہ والوں کا. اس بات پر، حدیث پاک پر کتنے جھگڑے ہوتے ہیں عمل کرنے پر، پھر کہتے ہیں کہ ہم نے حدیث پاک پہ عمل کیا جھگڑا ہو گیا. نمبر ایک، برائی کو ہاتھ سے روکو. نمبر دو، زبان سے برا کہو اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو. نمبر تین، دل میں برا سمجھو. یہ جو میں نے حق بات کا اظہار کہا ہے، یہ ایسی جگہ اظہار کرنا جو وہاں کی ضرورت بھی ہے. ابھی فرض کریں کہ خدا نہ خواستہ بیان میں کوئی غلطی ہو گئی، حق بات ہے، مفتی صاحب سے پوچھ کر دے دیا، یا عالم ہے تو پچھلے دنوں ایک صاحب نے ای میل پر ذکر کے بارے میں کچھ سوالات کیے، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ لگایا، پھر ہماری طرف سے جواب گیا کہ ہم اس بات کو ضروری نہیں سمجھتے اور اس طرح وغیرہ سب، آج یا کل ان کا ای میل آ گیا. کب اتنا دل خوش ہوا، میں تو ڈر رہا تھا کہ آپ لوگ ناراض ہو جائیں گے، بہرحال مجھے معاف کر دیں، میرا دل مطمئن ہو گیا. میں نے لکھا بھائی معافی کی بات ہی نہیں ہے، جو بات آپ کو سمجھا، بے ادبی منع ہے، آپ نے اتنے ادب اور محبت سے لکھا، آپ سے تو محبت اور بڑھ گئی. یہ مطلب ہے یہاں، یا کسی بھی آپ دینی ادارے میں ہے، یا کسی آپ دفتر میں ہیں، یا گھر میں آپ بڑے ہیں، تو یہاں مراد یہ ہے. اس حدیث پاک میں جو ہاتھ سے روکنے کا کہا گیا ہے، اس کے بارے میں سن لیجیے. طاقت سے روکنے کو، غیر شرعی تقریبات ہے، ہم نہیں روک سکتے اس کو، جا کر بے حیائی کے ماحول کو جا کر لاتیں مارنا اور ہم نہیں کر سکتے یہ کام، یہ حکومت کا کام ہے ہاتھ سے روکنا. شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے ٹھیلے پر گانا بجایا جا رہا تھا، اس نے حدیث پاک پر عمل کیا اور وہ ٹیپ ریکارڈر اس سے چھین کر نیچے گرایا، ڈنڈے مارے، لاتے مارے اور پتھر مار کے ٹیپ ریکارڈر توڑ دیا. کہا حدیث پاک پہ عمل ہو گیا، حدیث پاک پہ. ایک اس پر ہا 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 پر یاد آیا، ایک بوتل زمین پر کسی کو ملی، اس کو کھولا اس نے تو اندر سے دھواں نکلنے لگا. اس کے بعد جن بادشاہ نکلا، کیا حکم ہے میرے آقا؟ کہا آقا کے بچے اتنا دھواں، کوئی سگریٹ پی رہا تھا کیا تم؟ کہا نہیں آقا، باربیکیو کر رہا تھا. کیا باربیکیو کا بچہ تیرا کیا واسطہ ہے؟ کہا جو کام مجھے آپ کہیں گے میں فوراً کر دوں گا وہ کام. کہ اچھا ایسا کرو یہاں سے لے کر امریکہ تک سڑک بنا دو. کہا آقا تو چریا لگتا ہے. ابے آقا کے بچے یہاں سے امریکہ تک پہاڑ ہے سمندر ہے کیسے روڈ بنے گا. کہا اچھا پھر ایسا کروں میری بیوی کو میرا فرما بردار بنا دو. کہا آقا کیا حکم ہے سنگل سڑک بناؤں یا ڈبل. امیدیں سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے مجھے اتارنے میں. تو اس نے کہا ہا 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 میں نے حدیث پاک پہ عمل کر لیا. جب اثر پر نکلا جیسے ہی ٹرن کر کے آگے گیا تو وہاں وہ جس کی ہڈیاں جس کا ٹیپ ریکارڈر توڑا تھا وہ کھڑا ہوا تھا. ہاتھ میں ڈنڈا تھا بڑا سا تیل ڈوبا میں ڈوبا اس پہ لکھا تھا آجا مورے بالما تیرا انتظار ہے. اور مونچھوں کو ایسے ایسے کر رہا تھا ایسے ایسے جناب. وہ آٹھ لوگوں نے مار مار کے کچوبر بنایا ہاسپٹل میں پہنچ گیا. چھ مہینے تک پلسٹر چڑھا ہوا تھا. یہ جو اپنی طرف سے دین پھیلانے کی باتیں کرنا اور دکانوں کو توڑ دینا یہ ہمارا کام نہیں ہے. یہ عقل سے اللہ نہیں ملتے وحی کے ذریعے اللہ ملتے ہیں عمل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اللہ ملتے ہیں. یہ طریقہ اللہ فرما رہے الرحمن فاسأل بہ خبیرا. رحمان کی خبر پوچھنی ہے باخبر سے پوچھو. باخبر کے لیے دیکھیے کون ہے مفتی صاحبان علماء ہیں. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. جا کے دیکھیے اہل ذکر کون ہے. علماء ہے ربانین مفتی صاحبان. وہ جو ہمیں کہیں تو اپنا کھوپڑا مت لڑاؤ. کتنے لوگوں نے اپنے خاندان اور رشتہ دار اور پڑوسیوں اور نمازی ساتھیوں کو نہ صرف دین سے دور کیا اللہ سے بھی دور کر دیا. اللہ سے بھی دور کر دیا لوگوں کو. اللہ نے ممبر کیا دیا گالیاں دینے ممبر سے نعوذ باللہ. اللہ معاف فرمائے. سامنے بیچارہ بغیر داڑھی والا بیٹھا ہے اس چلو اٹھ یہاں سے تو جاؤ ادھر جا کر بیٹھ. ساری زندگی بیچاروں کو داڑھیوں سے دور کر دیا. سمجھ گئے آپ طاقت سے روکنے کا حکومت کا کام ہے. حکومت جانے ہمارا کام نہیں ہے. نمبر دو زبان سے برا کہنا زبان سے روکنا. زبان سے نمبر دو زبان سے روکنا. حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نوجوان سے فرمایا کہ ٹخنا کھول دو. کہا کیوں. فرمایا کہ چلنے اور کھڑے ہونے کی حالت میں ٹخنا چھپانا حرام ہے اتنا اثر آگ میں جلے گا. مولانا یہ کہاں لکھا ہے. فرمایا بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. اس بدبخت نے شریعت اور بخاری شریف کو گالی دے دی. بھائی اہل علم کتنے زیادہ ہیں یہاں بتاؤ. بھائی اس کا ایمان رہا مفتی زاہد صاحب. ایمان رہا مفتی یوسف صاحب. نہیں. نکاح رہا. گالی فوش گالی دے دی شریعت کو. دینی شعار کے بارے میں زبان بند. فوش گالی دے دی. کچھ عرصہ پہلے ایک میاں بیوی حضرت سے تعلق رکھنے والے اور اللہ نے ان کو عمل کی توفیق دی. شوہر نے بیوی سے کہا کہ یہاں اندھیرا ہو رہا ہے میں داڑھی سیٹ کرنے دوسرے کمرے میں جا رہا ہوں. تو بیوی نے ہنس کر پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو کہاں جا رہے ہو کیا کرنے جا رہے ہو. تو اس نے بہت ہی غلط طرف اشارہ کر دیا. اشارے سے اشارہ کر دیا غلط طرف اشارہ کر دیا مزاح میں. اس کے بعد وہ چلے گئے نماز نماز داڑھی سیٹ کی نماز پڑھ لی. بعد میں کھٹک ہوئی کہ داڑھی تو دینی شعار میں سے ہے مذاق تو ہے اور دونوں میاں بیوی دین پر چلنے والے. مفتی صاحب سے جا کر پوچھا. فرمایا کہ آپ نے نکاح کی تجدید کرنی ہوگی اور کلمہ شریف دوبارہ پڑھنا ہوگا. کہ حضرت خدا کی قسم ہم نے مزاح کیا اور میں کب آپ پر الزام لگا رہا ہوں. لیکن دینی شعار میں زبان بند. طلاق کے معاملے میں زبان بند. نکاح تجدید اس میں ہاسپٹل جانے کی ضرورت نہیں ہے مسجد میں. نکاح کی تجدید بھی کلمہ دوبارہ پڑھنا پڑا پھر نکاح کی تجدید بھی. یہ آسان مذاق تھوڑی ہے. حضرت مجدد فرماتے ہیں کہ میں جب تک زندہ رہوں گا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہوں گا کہ میری وجہ سے ایک آدمی کا ایمان چلا گیا اور اگر شادی شدہ ہے نکاح چلا گیا اس کو بتائے گا کون. اگر اگلا موقع پر حضرت مجدد اس کو فرماتے تو اور گالی دے دیتا کہ کیا ٹھیکہ لیا ہوا ہے آپ لوگوں نے. فرماتے ہیں کہ میں نے توبہ کر لی. آپ لوگوں کو پتہ نہیں زیادہ تر ہمارے جیسے گاؤں والے لوگ ہیں ہمارے یہاں مٹی ہے نا مٹی اس کا توا ہوتا ہے اس کو آگ گرم کیا جاتا ہے وہ لال ہو جاتا ہے پھر اس میں روٹی رکھتے ہیں ایسا ہی ہم گاؤں والوں کا نا. تو حضرت مجدد نے فرمایا کہ آئندہ نصیحت ہو گئی توا جب پکا نہ ہو اس پہ ہم روٹی نہیں رکھیں گے ورنہ توا بھی جائے گا روٹی بھی جائے گی. ایمان بھی گیا وہ بھی گیا. پھر فرمایا کہ ہم لوگ ٹرین میں جا رہے تھے ظہر کی نماز کا وقت ہوا اذان ہوئی اور ہم چلے چادر بچھائی تھی ٹرین میں تو ایک صاحب نے کہا، ایک حضرت کے خادم نے کہا، حضرت وہ جو آدمی کونے میں بیٹھا ہے نا وہ مسلمان لگتا ہے، اس کو دعوت دے دی جائے نماز کی. فرمایا بھائی اذان دعوت نہیں ہے، ہمارا اٹھنا دعوت نہیں ہے، اب تکبیر ہوگی، پوری نماز ہوگی، جو بھی سفر کی ہے یہ دعوت نہیں ہے. پھر بیان ختم، نماز ختم ہونے کے بعد حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ وہاں تشریف لے گئے، اس نوجوان سے باتیں کرنے لگے محبت سے. عصر میں بھی ایسا ہی ہوا، مغرب کے لیے جیسے حضرت اٹھے نا وہ نوجوان بڑھ کر رونے لگا پیر سے، کہ حضرت خدا کی قسم آپ مجھے نماز کا کہتے میں نہیں پڑھتا، لیکن میرے دل میں یہ بھی تھا کہ آپ ہم سے نفرت کریں گے، اور آپ اتنی بڑی شخصیت ہو کر میرے پاس آ کر آپ بیٹھ گئے، آ کے حضرت مجھے توبہ کرا دیں، دو منٹ انتظار کر لیں، وضو کر لیتا ہوں، آئندہ مر جاؤں گا کبھی جماعت کی نماز نہیں چھوڑوں گا. ہمارا شیخ جس کو اٹھائے تو اس کو دیکھنا نہیں چاہیے، شیخ جسے اٹھائے اسے دیکھنا نہیں چاہیے. آپ اٹھ کر ادھر آ جائیں، آپ ادھر اس طرف آ جائیں، میری طرف دیکھو، ادھر نہ دیکھو، ابھی تو بتایا نہیں دیکھنا چاہیے، دیکھو سمجھانے کے باوجود بھی لوگ دیکھ رہے ہیں. جس کو شیخ نہیں دیکھنا چاہتا تو آپ کہاں دیکھ رہے ہو بھائی، ابھی تو تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں ہم کو دیکھو، ادھر مت دیکھو، پھنسنے کا خطرہ ہے، شریعت کا مسئلہ ہے. 8-9 سال سے لے کر 18-19 سال تک جن کی ابھی قدرتی داڑھی نہیں آئی، پھر اعلان کرتا ہوں جن کی قدرتی داڑھی نہیں آئی، اور یا مونچھیں بھیگی بھیگی ہیں ابھی داڑھی نہیں آئی، یا چند والا ہے، یہ لڑکیوں کے حکم میں الامرد الحسن الذي تر شاربه ولم تنبت كليته فحكمه كحكم المرأة لا يجوز النظر من فرقه الى قدمه. علامہ شامی ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں جس کے بغیر دار الافتاء پورا نہیں ہوتا، فرما رہے ہیں کہ یہ لڑکے امرت لڑکے جو ہیں یہ لڑکیوں کے حکم میں ہیں، پیر سے لے کر سر کی مانگ تک دیکھنا جائز نہیں ہے ان کو. بعض لوگ جو تھوڑا ہوشیار ہوتے ہیں نا، گیڑیے ہوشیار، سمجھ رہے ڈاکٹر صاحب، ایک ہوشیار ایک گیڑیے ہوشیار، شہوت کے ساتھ منائے، بار بار حضرت فرما دیتے بجلی کا تار گرا ہوا ہے، انجینئر صاحبان 6-7 سے تو زیادہ ہوتے ہی ہیں کے الیکٹرک کے، وہ کھڑے ہو کر اعلان کر رہے ہیں کہ میرا بن قاسم پاور ہاؤس سے رابطہ ہے، اس میں خدا کی قسم کرنٹ نہیں ہے، دیر تک کرنٹ آنے کا چانس نہیں ہے. بتاؤ دوستو، حضرت کا سوال آپ سے پوچھتا ہوں کہ اسے ہاتھ لگائے گا؟ نہیں. کیوں؟ کرنٹ نہیں ہے، آ تو سکتی ہے، شہوت نہیں ہے، آ تو سکتی ہے. شیطان نے تو ہم نے آپ کو چھوڑنا نہیں ہے، اس نے، شیطان اور نفس نے، جب شیطان اور نفس دیکھتے ہیں کہ یہ دین پر چلنے لگا ہے اور فلموں سے اور سب چیزوں سے احتیاط کر رہا ہے، لڑکیوں سے احتیاط کر رہا ہے، کوئی فوٹو نہ کھینچ لے، اس کے گھر کیسے جاؤں، اس کو اپنے گھر میں کیسے بلاؤں، ہوٹل میں کیسے لے جاؤں، چائے کیسے پلاؤں، بدنامی کے ڈر سے. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک جو عزت ملی ہوئی ہے نا جا، اس کے فوت ہونے کے ڈر سے، کبھی پیسہ نہیں ہے اس ڈر سے، کبھی طاقت نہیں ہے اس ڈر سے، کبھی یہ خوف کہ کوئی دیکھ لے گا، اس کے خوف سے لڑکی کے پاس آدمی نہیں جاتا. لڑکے کا کیا معاملہ ہے، میرا بھانجا ہے، میرا بھتیجا ہے، میرا مرید ہے، میرا شاگرد ہے، کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ یہ لڑکیوں کے حکم میں ہے. آج فوراً ہم کہہ دیں گے کہ صاحب ہم احتیاط نہیں کرتے لڑکوں سے، ہم بدنام ہو جائیں گے کہ ہمارا اس لڑکے سے چکر ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ، مفتی خرم عباسی صاحب جگہ ہے آگے آ جائیں، مفتی صاحب کا آگے جگہ دے دیں بھائی، مفتی سلیم صاحب بیٹھے ہیں نا وہیں آ جائیں سامنے، جگہ مل جائے گی، دونوں بیٹھ جائیں مل کر، خوب گزرے گی جو مل کر بیٹھیں گے مفتی دو. کیا کہتے ہیں کہ جی ہم لڑکوں سے احتیاط کریں گے تو ہم بدنام ہو جائیں گے، لوگ کہیں گے اس سے احتیاط کرتا ہے ضرور اس کے ساتھ اس کا حرام عشق ہے. عزت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے. یہ شریعت کے احکام کس کے ہیں؟ اللہ تعالی کے. یہ ایسی تباہی کا راستہ ہے، ایسی تباہی کا راستہ ہے، فوراً نہیں ہوتا معاملہ، پہلے تو ایسے ہی ہوتا ہے، مستی ہوتی ہے، کشتی لڑنا ساتھ میں، گدگدی کرنا، ساتھ سونا اور مستیاں کرنا، پہلے ایسا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ یہ دل لگیاں گلے کا روگ بن جاتی ہیں، لیکن جس کی قسمت ہوتی ہے وہ ان باتوں کو سمجھتا ہے، باقی تو اعتراض کے اندر ہی لگے ہوں گے. کہ صاحب پہلے تو صرف لڑکیوں سے احتیاط تھا، اب یہ کیا بات کر رہے ہیں لڑکوں سے بھی احتیاط کرو. آپ بتاؤ زنا کا پرسنٹیج بڑھا ہے یا گھٹا ہے؟ بدفیلی کا پرسنٹیج بڑھا ہے یا گھٹا ہے؟ کون سا ایسا دن ہے، میں اخبار نہیں پڑھتا، لوگ بتاتے ہیں کون سا ایسا دن ہے جس میں اخبار میں نہ آ رہا ہوں کہ لڑکے کے ساتھ زیادتی ہو گئی قتل کر دیا، چھوٹی معصوم بچی کے ساتھ زیادتی ہو گئی قتل کر دیا. وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے بد نظری، آنکھوں کا زنا، وجہ ہے گناہ کبیرہ اللہ کو ناراض کرنا، وجہ ہے اس کو اہمیت نہ دینا، لڑکوں سے احتیاط نہ کرنا، شیطان اور نفس نے چھوڑنا نہیں ہے. اللہ فرما رہے التی کانت تعمل الخبائث، یہ خبیث کام کرتے تھے قوم لوط کے لوگ. آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے لعنت فرمائی ہے ہاتھ سے جوانی برباد کرنے والے پر. یہ سارے مسائل کی وجہ کیا ہے؟ یہ آنکھوں کا زنا، بخاری شریف کی حدیث پاک، زن العین النظر، نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے. ہمارے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ شامی ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى كَانَ يُجْلِسُ إِمَامَ مُحَمَّدٍ فِي دَرْسِهِ خَلْفَ ظَهْرِهِ مَخَافَةَ عَيْنِهِ مَا كَمَالِ تَقْوَاهُ. اتنے بڑے مسلک کا امام حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ولیوں کا ولی، پتہ نہیں کیا کیا آپ کہیں گے اسے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سوتےلے بیٹے امام محمد کو درس میں پیچھے بٹھایا. میرے دادا شیخ حضرت پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ روتے ہوئے فرماتے تھے کہ ایک دن فرمایا کہ محمد تیری داڑھی آ گئی، اب سامنے آ جا. دیے کی روشنی میں داڑھی ہلی تو فرمایا، فرمایا آہ اتنا تقویٰ کہ اپنے سوتےلے بیٹے کی طرف نہیں دیکھا. اب آپ سب مجھے جواب دو کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عزت بڑھی یا گھٹی؟ بڑی. اور جب ہم لڑکوں سے احتیاط کریں گے تو وہ سوچیں گے کہ ہمارا شیخ، ہمارا استاد اتنا احتیاط کرتا ہے تو ہمیں کتنی احتیاط کرنی چاہیے، ان کی جوانی بچ جائے گی. حضرت والا فرماتے تھے درد سے مر جاؤ ان سے ٹانگیں مت دبواؤ، پیاس سے مر جاؤ ان سے پانی مت منگواؤ، فرمایا سر کے درد سے مر جاؤ ان سے مالش مت کرواؤ جسم چپک جاتا ہے، اور فرمایا خدا کے واسطے کبھی ان سے تنہائی اختیار نہ کرنا، خدا کے واسطے کبھی ان سے تنہائی اختیار نہ کرنا. یا ہمارے یہاں دیکھیں لکھا ہوا ہے اوپر جانا امرت کو منع ہے، میرے کمرے میں تنہائی میں نہیں آ سکتے. جو آتے ہیں انہیں پتا ہے کہ تنہائی میں اجازت نہیں ہے، جب اور لوگ ہوتے ہیں تو آتے ہیں وہ خود بخود دائیں بائیں بیٹھ جاتے ہیں. حضرت والا رحم مولوی فران تین چار دن پہلے، میرے غلام زادہ میرا بیٹا بتا رہا تھا کہ ابا ایک بات بتانا، بہت برسوں سے آپ سے بھول گیا میں، امرت کے اوپر بیان ہو رہا تھا تو بعد نے بتایا کہ حضرت والا مجھ سے احتیاط کرتے تھے. ٹھیک ہے وہ تو سب کو پتا ہے. پھر فرمایا تمہاری داڑھی آ گئی ہے پوری، اب تم یہاں بیٹھا کرو، قریب میں، دور مت بیٹھا کرو، سامنے ابھی بھی نہیں بیٹھو، یہاں بیٹھا کرو. تیسرا دن تھا کہ مولوی فران سے حضرت ڈانٹ کے فرمایا جاؤ اٹھو یہاں سے، وہاں جا کر بیٹھو. اعتراض نہیں کرنا چاہیے. من اعترض علی شیخه و نظر الیہ احتقارا فلا یفلح ابدا، جس نے اپنے شیخ پر اعتراض کیا، بدگمانی کی، فلا نہیں پا سکتا. فلا کا مطلب دونوں جہان کی کامیابیاں اس سے محروم رہے گا. کہ ابا میں اٹھ کے چلا گیا وہاں. پھر حضرت نے مجلس کے بعد مجھے کمرے میں بلایا اور فرمایا کہ بے غیرت اور کمینہ اور گھٹیا اور ذلیل آدمی جو دیکھ رہا تھا، میں اس کو منع نہیں کر سکتا تھا، سب کے سامنے اس کی بات خراب ہوتی، اس لیے میں نے تمہیں دور کر دیا، پھر دوبارہ یہیں بیٹھا کروں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس ہے. آج مذاق میں ٹالتے ہیں امرد کو رومال پہننا بغیر وجہ کے، جیسے میں ہوں اپنی بات کرتا ہوں، رومال کھوڑا ہے نہیں تھا مجھے دیا، حضرت نے منع فرمایا تھا. گرمی کی وجہ سے، سردی کی وجہ سے رومال پہننا منع نہیں ہے، لیکن اس کو سنت سمجھنا منع ہے. چاہے سفید داڑھی والا ہے، میں اپنی بات بتا رہا ہوں، دیکھیے آپ سامنے سے تو کوئی نہیں دیکھ سکے گا، دائیں بائیں والے دیکھیں گے مجھے، یہ اس طرح رومال پہنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرح کر کے یہ رومال پہنا ہوا ہے، اس طرح کر کے. سامنے والے تو ٹھیک ہے میری داڑھی کو دیکھ رہے ہیں، دائیں بائیں والے میرے ناک کو دیکھیں گے یا داڑھی کو دیکھیں گے؟ ناک نظر آئے گی ان کو. حضرت منع فرما دیتے تھے ہیرو بننے کی کوشش مت کرو بھلے سفید داڑھی ہے. اور پھر جو نوجوان ہے جس کی داڑھی کم ہے وہ، یا جس کی ابھی آئی نہیں ہے وہ، کیسا لگے گا اس کا ناک صرف، یا چہرے پر سجایا ہوا ہے. مشکات شریف کی حدیث پاک ہے لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اے اللہ لعنت فرما ان مردوں پر جو دوسروں کی بہو بیٹیوں کو دیکھتے ہیں. ابھی ٹچ کرنا کہاں آیا، گلے لگانا کہاں آیا؟ لعنت کا مطلب ہے بوجھ عن الرحمہ، اللہ تعالی کی رحمت سے دوری. اے اللہ لعنت فرما اپنی. حضرت رومال اتروا دیا کرتے تھے مجلس سے، بھائی آپ کو سردی لگ رہی ہے آپ پہن لو، سردی نہیں لگ رہی اٹھا دو، چاہے پوری داڑھی بھر کر ہو چاہے سفید داڑھی ہو. بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ سنت ہے اور اس کو زبردستی کرتے ہیں، یہاں تک کہ مدینہ شریف میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے منازل الحرم، منازل الحرم بڑی ہوٹل سبز گنبد سامنے نظر آتا تھا، یہ ولی فرام سامنے دیکھا، جن کو حضرت نے ڈانٹا تھا کہ اٹھو جا کے دائیں بائیں بیٹھو، حضرت کی اجازت یافتہ بھی ہے ماشاءاللہ، حیدرآباد کا سفر ہے ان کو لے بھی چلنا ہے انشاءاللہ تعالی، درس قرآن کی بھی تیاری کرنی ہے انشاءاللہ، بات کر لی آدھی باقی آدھی کر لیں گے انشاءاللہ، اتوار کو حیدرآباد کا سفر ہے، تین یا چار دن کا ہوگا، کس طرف ہوگا اس کی ابھی خبر نہیں ہے، ابھی صرف حیدرآباد اور ٹنڈو جام کی خبر ہے، اور اتوار کے دن انشاءاللہ تعالی عصر سے پہلے نکلنا ہے انشاءاللہ تعالی، نام لکھانے کے لیے دوست ہیں ان کو پھر نام لکھا سکتے ہیں، اس میں دیر نہیں کرنا ہے کیونکہ اسی اتوار کو انشاءاللہ تعالی ہے، تو ابھی سے بتا رہا ہوں تاکہ جو ہے، اب حضرت والا نے ان سے کتنی احتیاط کی، اب جسے فرمایا کہ بھائی تمہارے بیٹے کی اب داڑھی آ گئی ہے، اس کو کہو میرے پاؤں دبا سکتا ہے، مولوی فرحان صاحب نے پاؤں دبانا شروع کر دیے، دوسرا دن تھا فرمایا میرے تھرمامیٹر میں ابھی بھی تمہارا نمک ہو رہا ہے آ رہا ہے، آئندہ سامنے بھی نہیں بیٹھنا، پیر بھی نہیں دبانا، پھر جب ان کا دوسرا بیٹا ہوا ہے تب فرمایا پیر دبا، حضرت کی عزت بڑی یا گھٹی، وہاں سہیل صاحب کو آپ دیکھیں، شیخ العرب العجم رحمۃ اللہ علیہ نے 28 سال مولانا سہیل سے احتیاط کیے، ایک نوجوان 26 برس کا جب تھا، مجھے کیسے پتا چلا، خط میں لکھا کہ میں 26 سال کا ہوں، میری قدرتی داڑھی نہیں آئی، اتنے برس ہو گئے آتے ہوئے، اب میں مایوس ہو رہا ہوں کہ میرا شیخ مجھ سے معانکہ نہیں کرتا، ہاتھ نہیں ملاتا، سامنے نہیں بٹھاتا، تو میرا اس میں کیا قصور ہے، مجھے تھوڑا رحم آیا، تو آج سے 6 سال پہلے یا 7 سال پہلے وہ خط حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرشد ثانی کے پاس لے گیا کہ حضرت یہ نوجوان نے اس طرح خط لکھا ہے، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیارے شیخ ثانی، فرمایا کہ اس کے چہرے پر کشش ہے، میں نے کہا جی حضرت کشش تو ہے، فرمایا اس کو کہہ دو کہ اگر 50 سال تک آپ کی داڑھی نہیں آئی، 50 سال تک آپ کی کشش رہی، تو انشاءاللہ تعالی میں 50 سال تک آپ سے احتیاط کروں گا، آپ کا سلوک اس طرح طے ہوگا، میرا سلوک اس طرح طے ہوگا، اپنے پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، کیچڑ زیادہ ہوتی ہے ہاتھی بھی سلپ ہو جاتا ہے، بھروسہ کچھ نہیں، اس نفس امارہ کا اے زائد فرشتہ بھی ہو جائے تو اس سے بدگما رہنا، امرت سے اشعار پڑھانا جائز ہے، جاؤ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ چاہیے تو مجھ سے لے لیجیے آپ، اگر اعتماد نہیں ہے تو خود لکھو آپ، جاؤ دارالعلوم دیوبند دارالعلوم کورنگی کا فتویٰ لے لیں، جائیے فتاویٰ شامیہ دیکھ لیجیے اشعار کی شرائط کیا ہے، اور جا کے حضرت ملا نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں دیکھ لیجیے شرائط کیا ہے اشعار کی، نمبر 1 پیسوں کا لین دین نہ ہو، نمبر 2 اس کا ظاہر شرعی ہو، شرعی داڑھی ہو، مونچھیں بڑی بڑی نہ ہو، ٹخنا کھلا ہوا ہو، ساز طبلہ سارنگی نہ ہو، اشعار کے اندر مضمون شرک اور بدعت کا نہ ہو، مردوں عورتوں کا الگ 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 راستہ ہو، نماز وغیرہ فوت نہ ہوتی ہو کہ رات کو 3 بجے تک اشعار ہو رہے ہیں صحیح طریقے سے شرعی معاملے کے ساتھ، اور فجر کی نماز غائب، چاہے اشعار پڑھنے والے نے نماز پڑھ لی لیکن دوسرے تو نہیں پڑھی نا، ایسا کام ہی کیوں کریں کہ ہمارے ذمہ آ جائے، اور اشعار پڑھنے والا امرد نہ ہو، جائیے جا کر دیکھ لیجئے، فتویٰ مجھ سے نہیں لینا، وہ کاپی نہ لیں، آپ خود تو پتا کریں نا حق کیا، اپنے جگہیں دینی جگہوں پر ان لڑکوں سے اشعار پڑھا رہے ہیں جو لڑکیوں کے حکم کے اندر ہیں، وہ اشعار کی طرف دھیان تھوڑی جائے گا، اس لڑکے کو دیکھ کر کیا نور ہے یار، کمال ہے، کیسا چمک رہا ہے، دمک رہا ہے، ٹھمک رہا ہے، کھلک رہا ہے، کیا تماشا بنایا ہوا ہے، ری یونین فرانس کا جزیرہ ہے، شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب وہاں تشریف لے گئے، ایک مدرسے میں بنات کے بیان تھا پردے سے ہی تھا، وہاں جب گئے تو بغیر پردے کے پڑھا رہے ہیں، اور پڑھانے والے کے دوست ساتھ میں لڑکیوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، یہ ایسی ہے اور سامنے بھی ہنس رہی ہیں، ایسا حضرت کو غصہ آیا، پھر دن میں 3 مرتبہ اس پر بیان کیا کہ ہم تو ہاسٹل کو بھی منع کرتے ہیں لڑکیوں کے، ہم تو ان بزرگوں میں غلام ہیں، حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے، حضرت شاہ برا لوک صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کے، وہاں سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، پردے سے پیچھے سے بھی نہیں پڑھانا ہے، بشتی زیور حصہ نمبر 1 پاکی کے مسائل، اوپر اوپر لکھا ہے کہ یہ مسائل مرد عورتوں کو نہ پڑھائے، اور مرد امرت کو نہ پڑھائے، اور عورت چھوٹی بچی کو نہ پڑھائے، جب ضرورت ہے خود پڑھیں، جہاں اٹکیں تو وہ بڑے علماء سے پوچھیں بڑی عمر والے کے، اور یہ عورتوں سے پوچھیں جو عالمہ وغیرہ ہیں، اور یہاں پردے کے پیچھے سے جب 2 مسائل اس میں، ابھی اگر میں بتاؤں تو آپ لوگ ناراض ہو جائیں گے کہ شیخ عورتیں سن رہی ہیں اور یہ مسائل کیسے بتا دیے، تو ان کو کیوں نہیں پکڑتے جو عورتوں کو یہ مسائل پڑھا رہے ہیں، یہاں تو پردہ بھی نہیں ہے، تیسری چوتھی گلی میں گھر ہے جہاں خواتین کا انتظام ہے، پردے کے پیچھے سے بھی جب پڑھائیں گے، جب آواز کا پردہ اے نبی کی بیوی اور مفہوم، جب صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے کسی شرعی عذر کی وجہ سے بات کرنا ہو تو پردے کے پیچھے سے بات کرنا، پھر آواز کے پردے کے بارے میں حکم ہے، چار چار سال جب ہم پردے کے پیچھے سے پڑھائیں گے تو چار سال تک ان کی آواز میں لچک نہیں ہوگی، جب کسی بات سے اس کو ڈانٹیں گے وہ روئیں گی نہیں، جب وہ روئے گی تو ہم بھی روئیں گے، ارے آپا کیوں روتی ہے مجھے رلا دیا آپ نے، یہ موبائل نمبر دینا اور ایسے مسائل پردے کے پیچھے سے پڑھانا، حیا ختم ہو جائے گی، غیرت ختم ہونے لگے گی، پھر ہنسی مزاح ہوتے ہوتے جائیں گے، کبھی کالج کی لڑکی کالج کو چھوڑ کر عالمہ بننے آئے گی، پردے اٹھا کو کہے گی کیا حال ہے پڑھانے والے کیسے ہو، کہا اچھا ہوں بیوی تم کیسی ہو، شاعرہ اولیاء پر چلنا ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، آپ علامہ ہیں، آپ کے علم کا مڈل ایسٹ میں غلغلہ مچا ہوا ہے، لیکن اشرف علی کی ایک بات یاد رکھنا کہ جب عمل کا موقع ہے کتابوں سے مدد نہ لینا، اس میں گنجائشیں لکھی ہوئی ہیں، اور اس وقت آپ شارع اولیاء پر رہو وہ دیکھو اس کو، اور جب اندھیرا ہے تو پتا نہیں چلتا، جب روشنی ہوتی ہے کمرے میں تب پتا چلتا ہے کہ چھ مہینے کے بعد کمرے میں میں داخل ہوا ہوں، یا بلی کا گو ہے یا جالا ہے یا یہ لگا ہوا ہے، کتنے دوستوں نے جب پڑھانا چھوڑا، یہاں بھی اس وقت بیٹھے ہوئے چار پانچ جو اس وقت میں دیکھ رہا ہوں، جن کو اور بھی ہوں گے، جب انہوں نے پڑھانا چھوڑا تو انہوں نے بتایا کہ پہلے ہم جہنم میں تھے اب جنت میں آ گئے، جب پتہ ہی نہیں، نابینا ہے بیچارہ، اسے پتہ ہی نہیں کیا ہے، جب بینا ہوگا تو اسے پتا چلے گا نا بادل کیسے ہیں، چاند کیسا ہے، سورج کیسا ہے، آسمان کیسا ہے، ماں باپ کیسا ہے، بیوی بچے کیسے ہیں، اور اس کے بعد کوئی اس کو لاکھوں روپے دے کے اپنی آنکھیں مجھے دے دو، کہ جاؤ بھائی ایسا بولتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی، ان کو اٹھا دو بھائی، سو رہے ہیں یا گردن جھکا کے سن رہے ہیں، گردن جھکا کے نہیں سننا چاہیے، سب گردن جھکا لو ذرا، پھر پتا چلے گا میں کیا بیان کروں گا، میں بھی گردن جھکا لوں گا، اور لکھا ہوگا اس نے کوئی شک نہیں کہ انٹرنیٹ مختلف معلومات کے لیے ایک ایسا اہم ذریعہ بن چکا ہے، آپ کی آنکھوں سے ہم کو مال ملتا ہے، میں کشو یہ تو میں کشی رندی ہے میں کشی نہیں، آنکھوں سے تم نے پی نہیں آنکھوں کی تم نے پی نہیں، حضرت وہاں سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت والا سے کہا کہ حضرت جی میرے استاذ نے مجھے، حسین تھے امرت میں کیسے ہوں گے، کہا حضرت جی میرے استاذ نے مجھے کبھی کسائی کی نظر سے بھی نہیں دیکھا، ڈانٹا بھی تو سر جھکا کر ڈانٹا، اب جب استاد احتیاط کرے گا تو، اور جب شیخ احتیاط کرے گا تو وہ خود ہی سوچیں گے کہ یہ جب اتنا احتیاط کر رہے ہیں تو مجھے امرت سے کتنا احتیاط کرنا چاہیے، جوانی بچ جائے گی، جب اس کی پوری داڑھی ہوگی شیخ پر استاد پر جان دینے کی فکر کرے گا، اور وہاں سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ہر ایک کو بتائے گا کہ میرے شیخ نے، میرے استاد مجھے نہیں بٹھاتے تھے، تب پتا چلا احتیاط کتنی ہے، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اے اللہ لعنت فرما ان مردوں پر جو دوسروں کی بہو بیٹیوں کو دیکھتے ہیں، اور لعنت کا مطلب ہے بہت انرحمہ، اور اللہ لعنت فرما ان عورتوں پر جو اپنے آپ کو دکھاتی ہیں اور جو اپنے آپ کو دکھاتا ہے، آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، الیہا نہیں فرمایا، اگر الیہا فرماتے مراد لڑکی ہوتی اس سے، الیہ فرمایا اس میں لڑکا لڑکی دونوں آ گئے، لعنت کا مطلب بہت انرحمہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری، جب اللہ کی رحمت سے دوری ہو جائے گی، رحمت کی چادر ہٹ جائے گی، لعنت کے سائے میں ہم لوگ آ جائیں گے، جو گناہ ہو جائے کم ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے جو فرمایا، اللہ نے قرآن پاک کا جز بنا دیا، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، میں اپنے نفس کو پاک اور بری نہیں بتلاتا، کیوں رب، حضرت یوسف علیہ السلام تو معصوم ہے، ان کا نفس تھوڑی ہوتا ہے، کیوں، اس لیے کہ رب نے فرمایا کہ نفس ہمارا بسو ہے، یہ بچھو ہے، یہ بچنے کا طریقہ الا ما رحم ربی، بھائیو ایسا ہی ہے نا بچنے کا طریقہ قرآن پاک میں، الا ما رحم ربی، رحمت کی چادر تو ہٹ گئی نا، اب نفس ہمارا سے کیسے بچیں گے، حدیث پاک کی دعا اللہم ارحمنی بترک المعاصی ولا تشقنی بمعصیتک، اے اللہ مجھ پر وہ رحمت نازل فرما جس سے میں گناہ چھوڑ دوں اور گناہ کر کے مجھے بدبخت نہ بنا، اگر تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بیان القرآن لکھ رہے ہیں، امرت آ گیا، دیکھیے تقوی، تقوی کے امام دیکھیے، ان کو نہیں بھگایا، اتنی دیر بھی نہیں فرمایا بھگو یہاں سے، نہیں خود باہر نکل گئے، اور فرمایا مولوی شبیر علی ڈانٹا، میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ میرے تنہائی میں امرت کو مت بھیجا کرو، عزت بڑھی یا گھٹی، شیخ العرب العجم کا مثالی لڑکوں سے احتیاط ہے، عزت بڑھی یا گھٹی، آج حضرت کے ملفوظات کو ہی تو بیان کیا جا رہا ہے اس احتیاط کے بارے میں، ہم بڑے ہوشیار بنتے ہیں، برسیسا کا حشر نہیں دیکھا، بلم باورا کا حشر نہیں دیکھا، حضرت عبداللہ اندلسی ایک سال سور چرائے ایک نظر خراب ہونے پر، پھر اللہ تعالیٰ نے وہ روئے مریدین، اللہ نے توبہ کی توفیق دی، اللہ نے فضل فرما دیا. 70,000 اسرائیلی مارے گئے تھے، تفسیر بیان معرف القرآن میں دیکھ لیں آپ، ایک بلم باورا کے واقعہ لکھا ہوا ہے، 70,000 اسرائیلی مارے گئے تھے، ایک جوڑا گناہ میں مبتلا ہو گیا تھا بدنظری کی وجہ سے، پھر ان کو جب سنسار کیا گیا تو عذاب ختم ہو گیا. آج ہم نعوذ باللہ عذاب کا انتظار کرتے ہیں، یہ لڑکوں کے ساتھ منہ کالا کرنے والا، سور اور کتے والا کام کرنے والا، انہیں پھنسانے والا، گلے جس سے میلان ہو، چاہے اس کی داڑھی بھی آ گئی ہو، جس سے میلان ہو اس سے احتیاط کا حکم ہے. میلان کا مطلب کیا ہے؟ اس کی طرف دیکھنے کا دل چاہے بار بار، لڑکا تو لڑکیوں کے حکم میں آتا ہے، گلے لگانے کا دل چاہے، چومنے کا دل چاہے، گود میں بٹھانے کا دل چاہے، خرچہ کرنے کا دل چاہے، اس کے نہ آنے پر دل پریشان ہو، کسی اور سے بات کرے دل پریشان ہو، اور یہ اس کو میلان کہتے ہیں. امرت سے تو میلان ہو یا نہ ہو احتیاط ہے، لیکن اگر داڑھی آ چکی ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ اس سے احتیاط کا حکم ہے. حضرت پیارے شیخ فرماتے تھے کہ جو لڑکا اور لڑکی کو دیکھ کر خوش ہو جائیں، جو لڑکا اور لڑکی کو دیکھ کر خوش ہو جائے، سمجھ لو اس پہ عذاب آنے والا ہے. حسن سے خوش ہونا سمجھو عذاب آنے والا ہے. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس حضرت اسرائیل علیہ السلام نہیں آئے، کیونکہ عذاب دینا تھا، موت نہیں دینی تھی، عذاب دینا تھا، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نہیں آئے. تینوں فرشتے حسین لڑکوں کی شکل میں آئے. کبھی حسن برائے عذاب ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھنا، کبھی حسن برائے عذاب ہوتا ہے، پہلے دل لگی اور اس کے بعد دیکھنا، پھر دل لگی، اس کے بعد واللہ خبیر بما یقصدون بذلک، ان اللہ خبیر بما یصنعون کی آخری تفسیر، باقی یاد دلانا تفسیر آگے انشاءاللہ اس کے عرض کر لوں، کہ چار تفسیریں ہیں. کپڑے اتر جائیں گے، ذلت اور رسواری ہوگی. شیطان پہلے ناک سے اوپر ہمیں کالے بال، گورے گال، رسواری آنکھ دکھاتا ہے، چاہے وہ نیٹ میں ہو، چاہے کیبل میں ہو، چاہے فیس بک میں ہو، چاہے اسمارٹ فون میں ہو، چاہے یوٹیوب میں ہو، چاہے فیس بک میں ہو، چاہے بھابھی ہو، چاہے سالی ہو، چاہے ممانی ہو، چاہے چچی ہو، چاہے خالازاد، ماموزاد، تایازاد، پھپھیزاد ہو، چاہے فلمیں ہو، چاہے بولڈنگ والی ہو، چاہے اخبارات والی ہو. یہ شیطان یہ چیزیں ناک سے اوپر دکھا کر ہمیں پل کرتا ہے، کھینچتا ہے، پھر لمبے پل پر چڑھا دیتا ہے، اس کے بعد لات مار کر پش کر کے ناف کے نیچے پیشاب پخانے کے مقام میں ڈال کر پھر شیطان تالیاں مارتا ہے، یہ دیکھ یہ بڈھا ہے جو بیان کرتا تھا بد نظری پر، خود احتیاط نہیں کرتا تھا، شرعی پردہ نہیں کرتا تھا، کہتا تھا مجھے بڑا بھروسہ ہے، عورتیں میرے لیے ایسی ہیں جیسے دیوار، عورتوں کے لیے میں بھی دیوار ہوں. بار بار اللہ کے کرم سے اعلان ہوتا ہے، میری بہو بیٹیوں میں آپ کا نام محروم ہوں، آپ کا مجھے دیکھنا حرام ہے، آنکھوں کا زنا ہے، میرا آپ کو دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے، لعنتی کام ہے، اللہ کا عذاب ہے. تو عورتیں ماشاءاللہ سمجھدار الحمدللہ ہیں. یہ کبھی کسی خاتون نے یہ نہیں کہا کہ ہاں نئی بات ہو، وہ الگ بات ہے. کبھی ایسا آ جاتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ دم کرانے آنا ہے، ہمارا تو اپنا دم نکل جائے گا، پھونک چھوڑ دینا ہماری پھونک نکل جائے گی اپنی. ہاں پوچھو ذرا جو پرانی خواتین ہیں اپنے گھر کی بہو بیٹیوں سے، کہیں کہ پرانی خواتین سے پوچھیں کبھی میری موجودگی میں کوئی خاتون آئی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اللہ کے کرم سے. کسی خاتون کو آج سے تقریباً 20 سال پہلے، اب ہمارا پرانا جو گھر تھا تو دو کمروں کے بیچ میں دروازہ تھا، وہاں سے چادر بڑی سے گزاری اور اعلان کیا کہ آپ کا آواز میرے پاس نہ آئے، شرعی پردے سے بیعت کیا. پھر حضرت سے میں نے عرض کیا، میں نے کہا حضرت مجھے تو اس میں بھی خطرہ لگتا ہے کہ آگے یہ بات بڑھے گی، خواتین آئیں گی، آنے جانے کا مسئلہ ہوگا، میرے مرنے کے بعد میرے متعلقین اور آگے بڑھ جائیں گے. فرمایا ماشاءاللہ شاباش، بیت عثمانی کرو عورتوں کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی غیر موجودگی میں ان کو بیعت کیا تھا، اس لیے خواتین کو یا باہر ملکوں والوں کا یا دوسرے شہر والوں کو بیت عثمانی کیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خواتین کو بیعت فرمایا، چادر سے بیعت فرمایا، پردے سے بیعت فرمایا، جاؤ فتویٰ اٹھا کر دیکھ لو، ساری زندگی میں ایک بار بھی کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے بٹھایا ہو یا ہاتھ ملایا ہو. آج بے حیائی ایسی ہے کہ سامنے بٹھا کر اللہ معاف فرمائے گپ شپ کر رہے ہیں، آنکھوں کا زنا کر رہے ہیں، یہ عورت میرے لیے ایسی ہے جیسے ٹوئٹا گاڑی. بھائی ٹوئٹا گاڑی کے نئے ماڈل کو کوئی نہیں دیکھتا، پرانی گاڑی کو کوئی دیکھ کر دکھائے؟ ہمیں بھی پتا ہے کوئی نہیں دیکھے گا. اسی طرح بوڑھی کو کون دیکھتا ہے؟ کوئی نہیں دیکھتا. ارے چھوڑو اس کو دیکھ کر ہمارا بلڈ پریشر بڑھ گیا ہے. اور حسن کبھی برائے عذاب ہوتا ہے. حضرت لوط علیہ السلام کے پاس تینوں فرشتے حسین لڑکوں کی شکل میں آئے. حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو بہت فرمایا کہ نکاح کرا دیتا ہوں، یہ بدبختی والی زندگی کو چھوڑو، مان نہیں رہتے، دیوار کور کے اندر آ گئے. حضرت لوط علیہ السلام نے جو فرمایا، اللہ نے قرآن پاک کا جز بنا دیا، قال ان هؤلاء ضعیفی فلا تفزحون، اے نالائق کو مجھے رسوا نہ کرو، یہ میرے مہمان ہیں. معلوم ہوا کہ مہمان کی رسوائی میزبان اپنے کھاتے میں لکھتا ہے. شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکر محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی آتا کہ حج اور عمرے کا کوئی مجھے ادب ایک سکھا دیجئے، چار سکھا دیجئے، بیس سکھا دیجئے، میں آئے اس لیے ہوں. فرمایا میں ایک ہی بات سکھاتا ہوں کہ جب جاؤ یہیں سے، جب گھر سے جاؤ، گھر سے آج کل جن کو دین کی سمجھ نہیں ہوتی کیسے جاتے ہیں عمرے حج کے لیے، یا آپا یا بابی مونکا، بابی ادھر چوم رہی ہے، ہاتھ ملا رہے ہیں، دونوں چما چاٹی ہو رہی ہے، احرام کی فکر نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد ہم جب جاتے تھے پروسیسنگ زون، اب یہ لوگ جاتے ہیں کیوں بھائی، ٹرک پر مرد عورت ناچتے ہوئے ہار پہناتے ہوئے نہیں جاتے، حج پر جا رہے ہیں اور گناہ کبیرہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں. پھر فرمایا وہاں ایئرپورٹ پر، پھر اندر، پھر جہاز میں، جب آر ایس ایس آ کر پوچھے حاجی صاحب، حاجی صاحب کا تو شریف بر ہو گیا، جی حاجی صاحب چائے یا ٹھنڈا ہو رہا ہے، دونوں لے آؤ، ہم تو پہلے چائے پیتے پھر ٹھنڈا پیتے. ابھی تو کہہ رہے تھے لا شریک الگ، اللہ آپ کا کوئی شریک نہیں، ادھر ایروسٹس کو شریک کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. پیارے شیخ نے فرمایا بیان کے بعد کوئی سمجھدار ہوگا تو میں پکڑ لے گا، کتنا بڑی بات کر دی، ہم نے کب شریک کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو، تو بیان میں یہ آیت پڑھ لیا کرو، افرئیت من اتخذ الہہ ہوا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اپنی حرام خواہشات کو معبود بنایا ہوا ہے. فرمایا اب کوئی کچھ نہیں کہہ سکے گا، اللہ کو چھوڑ کر اور مولا کو چھوڑ کر لیلا کے چکروں میں پھنسے ہوئے. اللہ میرے اور سب کے حال پر رحم فرمائے. اسی لیے کالی ٹوپری پہننا منع ہے، یہ پتہ ہی نہیں چلتا، گرمی سردی کی وہ الگ بات ہے، باقی کالی ٹوپی جو چپکی رہتی ہے نا سر کے ساتھ، پتہ ہی نہیں چلتا ٹوپی پہنی ہے یا اس کے بال ہیں. لال ٹوپی منع ہے اور ڈیزائن والی ٹوپی منع ہے. کیوں منع ہے؟ ادھر اکیلے میں پھر بتاؤں گا کیوں، یہ سنسنی خیز نہیں بننا چاہیے. ایسا امرت لڑکے ایسا لباس نہ پہنے، ایسا رومال نہ پہنے. لال رومال پہننے کو بھی بھائی، جہاں جب آتے ہو تو حضرت والا کی وجہ سے اللہ کے لیے آتے ہو، میرے لیے کوئی بھی نہیں آتا، جو آتا ہے اللہ کے لیے آتا ہے. اور حضرت کے غلام اور بھنگی پر شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکر محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا لیبل لگا ہوا ہے، تو میں کوئی چھپاؤں گا، بات یاد آ رہی ہے میں چھپاؤں گا تو میری پکڑ کا خطرہ ہے. فرمایا سنسنی خیز بننے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں سادی ٹوپی نہیں پہنتے ہو سفید؟ کیا وجہ ہے کہ لال ٹوپی پہنی ہوئی ہے؟ وجہ بھی پوچھ لینا مجھ سے آپ کہ لال ٹوپی کیوں منع ہے، بتا دوں گا انشاءاللہ تعالی جب آپ آئیں گے. تو حضرت والا رحمت اللہ علیہ ہم پر اپنی جان فدا کر کے اللہ کے پاس گئے، رات دن یہی گناہ چھوڑنے کا مضمون بیان کر کے گئے یہاں سے. ایک نظر کی حفاظت کر کے دیکھیں، ایک ہزار تہجد کا نور نہ محسوس ہو تو بتانا، اور ایک بد نظری کر کے اگر قلب سلیم ہوگا تو محسوس ہو جائے گا بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے، بہت بڑا نقصان ہو گیا. ابھی ایک صاحب کا میسج آیا کہ ایک مولانا نے کہا مجھے تمہارے شیخ کے پاس چلنا ہے، لیکن امامے کے لیے وہ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ امامے کے لیے کیا کہتے ہیں، وہ سنت عادیہ ہے بھلے پہنے، صرف ہمارے شیخ حضرت کا ملفوظ سناتے ہیں جو امرت ہیں، آٹھ نو سال سے لے کر اٹھارہ انیس سال تک یا بائیس سال کے ہیں اور چہرے پر کشش ہے، ان کو شیخ کہتے ہیں کہ آپ کی جب پوری داڑھی آ جائے تو آپ ہمیں پوچھنے کی بھی ضرورت کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں سنتوں کی اشاعت کے اتنے بیان ہوتے ہوں اور سنت کی کتاب اور پرچے اور سنت کا چارٹ تقسیم ہوتا ہو، وہ اللہ معاف فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی منع کرے گا کسی کو؟ ایک شخص نے صرف اتنا کہا ہمارے ساتھی سے کہ تم لوگ انگلیاں چاٹتے ہو، نئے نئے آئے تھے، گن آتی ہے، فجر کا بیان سننا کیسے آپریشن کیا تھا، جس نے سنا ان سے پوچھو کیسی ڈانٹ لگائی تھی. تو کیا بیوقوف آدمی، تمہیں گن آتی ہے اور کینیڈا یو کے امریکہ کی بھنگیوں کی تعریف کرتے ہو تم؟ دیکھنا جو جس کو چاہیے بیان لے لیں یہاں پر عشاء کے بعد، کہ اس سنتوں پر تو جان بھی دے دے تو حق ادا نہیں ہوتا. تو پھر وہ عالم بہت خوش ہوئے، کہا اچھا، کہاں آپ چل کے خود دیکھ لیں چل کر کے، منع تھوڑی ہے، ہمارے خود شیخ پہنتے، منع نہیں ہے. کہا اچھا سنا ٹوپیوں کا معاملہ بھی وہاں پر ہے؟ کہا ٹوپیوں کا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے، خدا کی قسم اس ٹوپی کو ہم فرض واجب کا درجہ نہیں دیتے، ہمارے بزرگوں کی نشانی ہے، ہمیں پہن کے مزہ آتا ہے. نقل چور تم بھی ہو، سنیما ہاؤس سے نکلتے ہو تو فلم اسٹار کی نقل کرتے ہوئے، فاسقوں کی نقل کرتے ہوئے نکلتے ہو، نقل چور ہم بھی ہیں، تم فاسقوں کی نقل کرتے ہو، ہم مولا کے عاشقوں کی نقل کرتے ہیں. اس کے بارے میں تفصیلی فتویٰ بھی ہے تو لے لو آپ. کہ جا کے حضرت مجدد کا ملفوظ پڑھ لو، فتاوی محمودیہ باب اللباس جلد نمبر 18 میں دیکھ لو لباس اور رفتار اور گفتار کیا لکھا ہے، کہ جو اللہ والے علماء، علماء ربانین اللہ والوں کی رفتار، گفتار، کردار، لباس، ٹوپی کی نقل کرتا ہے، دیکھنا وہ سنت پر عمل کر رہا ہے، وہ پوری تفصیل سے اس کے بارے میں ہے. لیکن ہم تو قسم کھاتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس ٹوپی کو ہم نہ فرض سمجھتے ہیں، نہ واجب سمجھتے ہیں، نہ سنت موقع سمجھتے ہیں. ہاں ہمیں مزہ آتا ہے اس ٹوپی کے ساتھ نماز پڑھنے میں، توبہ کرنے میں مزہ آتا ہے، اللہ والوں کی نشانی ہے یہ. یا کرکٹر کی نقل کرتے ہیں بال اور لباس، کوئی نہیں کہتا. فاسقوں کی نقل کرتے ہوئے مٹکتے مٹکتے آتے ہیں، ہم تو عاشقوں کی نقل کر رہے ہیں. بھائی ہم تو نقل چور ہیں، اللہ ایک دن انشاءاللہ اصل بھی بنا دیں گے. کوئی ثابت کرے کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی کچھ فرمایا ہو، کوئی ثابت کر کے حضرت کا یہ غلام یا جتنے حضرت کے خدام ہیں کسی ایک نے بھی اس بارے میں کچھ کہا ہو. اب کوئی بیچارہ بیوقوف سادہ اگر کہہ دے تو ہمارا کیا واسطہ، ہم سے تو پوچھو پہلے، ہم سے تو تحقیق کرو. تو وہ عالم بہت خوش ہوئے، کہا میں ضرور تمہارے شیخ سے ملنے چلوں گا. کہا ہاں ہمارے شیخ لال ٹوپی کو منع کرتے ہیں، حضرت نے منع فرمایا، کالی ٹوپی کو منع کرتے ہیں، باقی جیسی ٹوپی پہنو. یہیں دیکھو میرے قریب ہی کتنے لوگ بیٹھے ہیں، کوئی اب یہ چلے سے تقریباً زیادہ ہو گیا یا چلے کے قریب پہنچنے والا ہے، پوچھو کبھی کہا ان سے کچھ حاجی صاحب سے؟ مرضی ہے، آپ اتنے پرانے تعلق ہیں آپ کو کبھی کچھ کہا؟ اور جتنے بیٹھے ہیں پوچھ لو جو پرانے ہیں کبھی کہا؟ خامخواہ الزام لگانا، تہمت لگانا، لوگوں کو دور کرنا، پکڑ کا خطرہ نہیں؟ تو پیارے شیخ فرماتے تھے کہ جب جاؤ حرم میں لڑکی کو دیکھنے کا دل کرے تو سوچو یہ میری ماں سے محترم ہے، کیونکہ اللہ تعالی کی مہمان ہے. ہے نا، مہمان کی رسوائی میزبان اپنے کھاتے میں لکھتا ہے نا، تو یہ بھی تو سوچنا چاہیے. فرمایا کہ بس دل میں کہو یہ میری ماں سے محترم ہے کیونکہ اللہ کی مہمان ہے، نظریں خود جھک جائیں گی. مدینہ شریف آؤ، کسی لڑکے کو دیکھنا دل کرے وہاں بھی، اور لڑکی کو دیکھنے کا دل کرے، یا اللہ یہاں تو اور خطرناک معاملہ ہو گیا، آپ کی بھی مہمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان ہے، میری ماں سے محترم ہے. اے اللہ لڑکا آپ کا بھی مہمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہمان ہے، میرے بابا سے بڑھ کر ہے. کسی کو ضرورت ہوگی اس کے بارے میں برے خیالات پکانے کی؟ میڈیا نے ہمیں رسوا کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے. حسن برائے کبھی کبھی حسن برائے، ہاں جی، عذاب ہوتا ہے. ایک جج صاحب کام کر رہے تھے اپنا، تو محسوس کیا کہ دائیں طرف کوئی کھڑی ہے. جیسے دیکھا تو لڑکی نے میک اپ کیا ہوا، پرفیوم لگایا ہوا، اور جناب ایسا تیار ہوئی ہوئی، آنکھیں پھاڑ رہا ہے، زبان باہر نکل رہا ہے. جس لڑکی نے آنکھ بھی مار دی، کیا کر دیا بھائی، کہ کیا بات ہے، کیوں آئی ہو؟ کہ جی میرا شوہر میرا حق ادا نہیں کرتا، وہ کیس لے کر میں آئی ہوں، میرا کوئی حق ادا نہیں کرتا میرا شوہر. او ویری سیڈ، یہ کیس تو آپ کے گھر میں چلے گا کیا؟ اسی لیے تو آئی ہوں جج صاحب، میں تو انصاف لینے آئی ہوں، انصاف کا دروازہ کھٹکھٹا رہی ہوں، چاہے آپ گھر میں آ کے انصاف دے دے سانو کی. کہ ٹھیک ہے، کس وقت آؤں؟ آرڈر آرڈر. دوسرے کسی نے پہلی دفعہ آیا تھا اس میں کورٹ کے اندر، جب جگہ آرڈر آرڈر، دو دودھ پتی چائے اور دو بسکٹ دے دے بابا، یہاں سے. تو جج صاحب نے کہا ٹھیک ہے 10 بجے میں آ جاؤں گا، 10:30 بجے آ جاؤں گا. کہا پورے فکس ٹائم پر آنا، کہا فکس ٹائم پر آؤں گا. میاں بیوی کی نورا کشتی تھی، آپس میں اگریمنٹ تھا. 10:30 بجے آیا، یہ بالکل تیار بیٹھی ہے، وہ بھی تیار ہو کر پرفیوم ورفیوم لگا کر مٹک مٹک کے آیا، دروازہ بند کر دیا، کہا یہ بیٹھیے میرا کیس چلائیے، میرا شوہر جو ہے وہ میرا حق ادا نہیں کرتا، کہا ہم اسی لیے تو آئے ہیں. ہاں کیا حال ہے آپ کے؟ دروازے پر آواز بھی، جج صاحب توچھل پڑے، یہ کیوں ہوا جناب؟ کہ میں نے بھی نہیں پتا کیوں ہوا جی، ایک منٹ رکو ذرا. وہ جا کر دیکھا باہر، اندر آ کے گم مر گئی، میرا شوہر آ گیا ہے، اس نے تو کہا تھا میں شام کو 6 بجے آؤں گا، دونوں کا آپس میں ڈرامہ تھا. کہ یہ تو ابھی سے آ گیا. کہ وہ اتنا بڑا جلاد ہے، وہ سیدھا گردن میں چھری پھیر دیتا ہے، اس سے غیرت اس کی ایسی ہے کہ وہ چھری پھیر دیا. کیا میں کیسے باہر نکلوں گا؟ کہا آپ کی قسمت میں یہی ہے، میں کیا کر سکتی ہوں؟ کہا پاگل کی بچی، وہ تمہارا شر غصے والا ہے؟ کہ ہاں وہ بات بیت میں کرتا ہے، بات میں کرتا ہے، پہلے گلے پر چھری پھیر دیتا ہے. کہ کیا بات کر رہی ہے تو، کہاں پھر اخبار میں بھی دے دیتا ہے. کہا پھر بچنے کا کوئی راستہ ہے؟ کہا یہ لکڑی کا باکسا ہے جس میں ہم رضائی وغیرہ رکھتے ہیں، ابھی سردیاں رضائیاں کمبل باہر ہیں آپ اس میں چھپ سکتے ہیں، یہی طریقہ ہے. پھر میرا الو بنانا شوہر کو کون سی بڑی بات ہے، میں الو بناؤں گی وہ خود چلا جائے گا دس منٹ میں، کب جلدی جلدی اندر چھلانگ لگایا وہ اس خاتون نے لڑکی نے باکسا بند کر کے بڑا تالا بھی لگا دیا، اندر گئی باہر گئی شوہر اندر آئے کا سرتاج ملے ہوئے تھے نا دونوں کا سرتاج، یہ آپ آج جلدی کیسے آ گئے، کیا کروں دھندا ملتا نہیں ہے، کوئی زکات نہیں دیتا، کوئی خیرات نہیں دیتا، کوئی صدقات نہیں دیتا، کوئی چمڑات نہیں دیتا، سب کہتے ہیں تمہارے کمرے گھر میں ایک بڑا باکس ہے اس میں خزانہ چھپا ہوا ہے. آج میں نے سوچ لیا اس کے بیچ چوراہے پر میں جلا دوں گا. بھائی اندر تو جج صاحب بیٹھے کھلے کون تم کھلے کون تھے تھے چھو زالے یاد بھی تھے یا انہیں کی مارے یاد بھی تھے، ایسے مجھے دیکھ رہا ہے ایسے. اور بھائی ہنستے ہوئے چہرے اچھے لگتے ہیں، وہ ہنسی کے بارے میں بات بات دینی بات بتاتا رہتا ہوں کہ کون سی ہنسی دل کو مردہ کرتی ہے، جو موبائل میں ننگی فلمیں دیکھ کر یہ ہنسی دل کو مردہ کرتی ہے، ماں باپ کے ستانے والے ہنسے تو وہ ہنسی مردہ کرتی ہے، نماز نہ پڑھ کر ہنسے وہ ہنسی مردہ کرتی ہے. تو انہوں نے کہا سرتاج پھر کہا میں نے باہر مزدوروں کو بلا لیا ہے، چار مزدوروں کو، یہ پیٹرول میرے ہاتھ میں ہے، یہ ماچس میرے ہاتھ میں ہے، آج اس کو جلا کر ختم کروں گا بیچ چوراہے پر تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے میرے پاس وہ باکسا بھی نہیں ہے، چمڑا اور خیرات مجھے ملے گا، صدقات ملیں گے، زکات ملیں گے. چلو اے آدینا چلو گورا منگو گیا. وہ اندر آ گیا کھاڑے واجا واجا کا بچہ اس کو اٹھاؤ چلو وہاں پر جہاں پر مارکیٹ کے بیچ میں جو چوراہا ہے وہاں اس کو رکھو. چل کے اس باکسے کے اندر سے ہلکی ہلکی فائرنگ کی آواز شروع ہو گئی. اچھا جی چوراہے پر وہاں پہ رکھا پیٹرول چھڑکا اس پر. اب وہ جج صاحب پیٹرول کی بو آ گئی کہ کیا ماچس بھی نہیں جل رہا ہے، مزدوروں کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تمہاری دیہڑی 100 کی بجائے 200 اور اگر تجھے اندر سے کوئی دیہڑی ملے تو چھوڑنا نہیں اور دام بڑھا دینا اگر اندر سے کوئی دیہڑی تمہیں ملے. کہ اندر سے کہا ابھی تو چپو نا تم، کہا ماچس بھی نہیں جل رہا ہے. اب وہ اس باکسے سے کچھ پیلا پیلا نکلنے لگا اور تڑا تڑ کی آواز بڑھ گئی. جب ہوا کھولا کسی معشوق نے میر بولے کوٹا کا دھماکہ ہوا، وہ نیو ایئر کی فائرنگ شروع ہو گئی، دڑ 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 کبھی تسلسل سے ہو رہی تھی، ٹٹ 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 کر کے کلاشنکوف کی آوازیں آ رہی تھی. اس نے مزدوروں کا آنکھ ماری میں ابھی ماچس سامنے سے لے آتا ہوں، یہ ماچس جل نہیں رہی ہے. تو وہ گیا دور، وہ جج نے وہ ٹک ٹک ہے گورام آدھی نا کہ کیا بات ہے بھائی، کہ یہ ہمارا جو اسسٹنٹ ہے اس کو بلاؤ جلدی، اور باکسا خرید لو اس کو، تم کو بھی زیادہ انعام دے گا. یہ بھاگا ہوا چلے مزدور گئے وہاں پر، اس کو اس کے اسسٹنٹ کو جج کو بلانے کے لیے، وہ سب دیکھ رہا تھا تماشا، وہ اسسٹنٹ بھی آ گیا یہ بھی آ گیا، ہٹو بھائی مزدور یہاں سے ہٹو آگ لگانی ہے. کہا بھائی بھائی اسسٹنٹ بھائی کیوں آگ لگا رہے اس کو؟ کہا اس باکسے کی وجہ سے مجھے زکات خیرات چمڑات نہیں مل رہے، اس باکسے کو جلانا ہے. کہ یار کیوں جلاتا ہے بھائی، اس کو بیچ ڈال تو. کتنے کا بیچے گا؟ کہا 50,000 کا. ابھی تیرا دماغ خراب ہے، سڑے ہوئے باکسے کے 50,000 کا؟ چلے ہوئے میرا باکسا ہے، میری مرضی جتنے میں بھی بیچوں، تجھے نہیں خرید نہیں خرید، یہ ماچس نہیں جل رہی ہے، دوسرا بار ماچس لے آتا ہوں. اندر سے جج نے کہا ابھی خربوزی کی اولاد تو کائے کو بھاؤ دھاؤ کر رہا ہے، چریا تجھے تو بس شرم نہیں آتی، میں مر رہا ہوں تجھے بھاؤ دھاؤ کر رہا ہے، 50,000 دے کے جان چھوڑا، تیرا جج جو ہے چوہے کی طرح پھنس گیا چوہے دان کے اندر، تو بڑا بھاؤ تاؤ کر رہا ہے. اس نے دیکھ لیا دونوں کی میٹنگ ہو چکی، پھر آیا وہ کہا اچھا بھائی یہ 50,000 لو اور ہماری جان چھوڑو یا ہمیں لے جانے دو. کہا میں نے بھاؤ بڑھا دیا 1,00,000 روپے سے کم نہیں ہوگا. اب یار تو تمہارے ایک ہی زبان ہونی چاہیے، کہ ایک زبان تو وہ ہوتی نا جب ہمارا معاہدہ ہو چکا ہوتا، تمہیں کیا ضرورت ہے زیادہ بکواس کرنے کی، ہٹو یہاں سے میں آگ لگا دوں. اچھا اچھا بھائی 1,00,000 روپے لے یار بھائی تو جان جوڑ، چلے تو بھائی مزدوروں کو چل کے لے چلو بھائی ریسٹ ہاؤس پر، گیسٹ ہاؤس پہ لے چلو. اور باکسا نیچے رکھوایا، مزدوروں نے بھی 3,000-3,000 روپے لے لیے، مزہ آ گیا. تو اس نے پھر لاک کھول کر کہا جج صاحب باہر نکلو. کہا بھائی خربوزے کی اولاد باہر نکلو، جا 2 بالٹیاں پہلے گرم پانی کی لے آ اور صاف کپڑے لیا، پھر میں نکلوں گا. 3,000 نفلیں پڑی جج صاحب نے، صلاۃ التسبیح پتہ نہیں کتنی بار پڑی. اس کے بعد جناب وہ توبہ کر کے بیٹھا تھا، کام کرتا تھا، پھر اس کے ان کو تو 1,00,000 مل گیا، میاں بیوی کے مزے آ گئے. 1 سال کے بعد پھر وہ آئی، یہ کام کر رہا تھا، سوچا کہ پھر یہ بد نظری کا عذاب دیکھو کیسا ہے. دیکھا کوئی ہے اس کو دیکھا پہچان لیا کہ چل نالائق یہاں سے، پھر لگتا ہے تیرے پیسے ختم ہو گئے. یہ لڑکوں کا عذاب ہے عذاب. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارتا من سجیل. اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش کی، اس زمین کو اوپر اٹھایا حضرت جبریل علیہ السلام نے، کہیں 500 بازو کہیں 600 بازو، ایک بازو میں لاکھ لاکھ کی ایک چھ بس اٹھائی، اللہ کے حکم سے بستی کو الٹ دیا. بچو گندے عمل سے، سور اور کتے والے عمل سے، بچو گندے عمل سے، امردوں سے دور ہو جاؤ. اگر یہ فعل اچھا تھا خدا پتھر نہ برساتا، اگر یہ فعل اچھا تھا خدا پتھر نہ برساتا. پھر ایک تو آیت میں ہے کہ ان پتھروں پر ان بدبختوں کے نام لکھے ہوئے تھے، خبیثوں کے نام لکھے ہوئے تھے، ان سے ان کی پٹائی کی گئی. آسمان سے گرا ہوا کوئی بچ سکتا ہے؟ آج بھی اگر کوئی پکڑا جائے اس کو مارنے کتنا ہے؟ جب انسان کو اتنا غصہ ہے تو اللہ تعالیٰ کو کتنا غصہ ہوگا. تو میں بتا رہا تھا کہ احتیاط کے بارے میں، حضرت محمد سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ بھی احتیاط کرتے تھے، ان سے بھی احتیاط ہوتی تھی اساتذہ کی اللہ والوں کی. فرمایا کہ میں جلال آباد میں پڑھتا تھا، وہاں سے دیوبند چلا گیا. جلال آباد کے زمانے میں ہمارا سالانہ امتحان لینے کی حضرت مولانا اسد اللہ صاحب، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفا تشریف لایا کرتے تھے، تو ہم بچے تھے، حضرت ہم سے احتیاط کرتے تھے مولانا اسد اللہ صاحب. اس کے بعد ہم دیوبند چلے گئے، چونکہ مولانا ہمارے یہاں امتحان لینے کے لیے آیا کرتے تھے اس لیے ہم دیوبند جاتے ہوئے راستے میں سہارنپور پڑتا ہے وہاں مظاہر علوم میں جایا کرتے تھے، وقفہ ہوتا تھا، دیوبند کی گاڑی فوراً نہیں ملتی تھی تو یہ انتظار کا وقت ہم وہاں گزارتے تھے. تو ہمارے ساتھی بھی وہاں بہت تھے جو پہلے ہمارے ساتھ پڑھا کرتے تھے، اب کچھ نئے ساتھی بھی ہو گئے. تو حضرت مولانا اسد اللہ صاحب سے ملاقات ہوتی تھی، اگرچہ وہ ہوتی تھی مجبوری میں، ان سے ملاقات سے ہم بچتے بھی بہت تھے. ایک تو حضرت احتیاط کرتے تھے، چونکہ جب پہنچے فوراً امتحان لینا شروع کر دیتے تھے، بغیر وہ امتحان کے امتحان لینا شروع کر. اور طالب علم کا اس طرح امتحان لینا یہ اس پر بڑا شاک ہوتا ہے. مگر یہ کہ بہرحال وہ 5 سال دیوبند کا زمانہ گزرا، اس کے بعد ہم مدرس ہو گئے، داڑھی آ گئی. مولانا سے جب ہم ملے مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تو داڑھی آ چکی تھی، تو مولانا نے ہم سے پھر ہاتھ بھی ملایا، فرمایا جب تک آپ کی داڑھی نہیں تھی میں نے آپ کا چہرہ تک نہیں دیکھا کبھی. یہ ہمارے بزرگوں کا سلف صالحین کا طریقہ ہے، ہم ان سے آگے بڑھ گئے. گلے لگانا، دوستیاں کرنا، تنہائی میں رہنا، مل کر ننگی فلمیں دیکھنا، کیسے اللہ والے ہم بنیں گے؟ علم کے راہ میں رکاوٹ یہی تو ہے کہ عمل نہیں ہے ان گناہوں کی وجہ سے. کیوں نہیں اپنے بیچتے موبائل؟ کیوں اپنے شیخ کو نہیں بتاتے؟ کتنے ایسے دوست ملے ہمارے دوستوں سے کہ اتنے عرصے سے آ رہے ہیں کہ اصلاح کیسے ہوتی ہے؟ میں ابھی بتا دیتا ہوں بھائی، اصلاح ایسی ہوتی ہے کہ باہر ڈبہ رکھا ہے سوالات کا، اس میں آ کر سوالات کا لکھ دیے اپنے کہ یہ گناہ نہیں چھوٹ رہا ہے. اگر نام لکھتے ہوئے شرم آتی ہے، ایڈریس لکھتے ہوئے حیا آتی ہے، مدرسے کا، دفتر کا، خانقاہ کا، دین کے کسی شعبے کا لکھتے ہوئے برا لگتا ہے، کوئی بات نہیں، عبداللہ عبدالرحمان لکھ دو. اور اگلے ہفتے اگلے جمعے کو یا جمعرات کو آتے ہیں یا اتوار کو آتے ہیں یا جس دن بھی آپ آتے ہیں، وہ 8-10 دن کے اندر وہ ہفتے کے اندر اپنا خط لے لیں جو اس میں لکھا ہوا ہے اس پر میں اور آپ عمل کر لیں، اللہ والے بن جائیں گے. ہاتھ سے جوانیاں برباد کر رہے ہیں، لڑکوں کے چکر میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اس بڑھاوے کے ساتھ، لڑکیوں سے ہم احتیاط نہیں کرتے، نیٹ کی غلامی ہم نے کی ہوئی ہے اتنے بڑے گناہوں کے ساتھ، اور پھر عاشق بننے کے کیسے ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کوئی عاشق بننے والے ہیں. جب تک آپ کی داڑھی نہیں تھی میں نے آپ کا چہرہ تک نہیں دیکھا. حضرت اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ مولانا تھے، ذرا غور سے سنیے گا. آپ کو میں کیا بتاؤں، میں نے 5 سال کہا تھا نا، 20 سال تک روزانہ ظہر کی نماز سے پہلے انہوں نے صلاۃ و تسبیح پڑھی ہے، یعنی ان کا ذوق عبادت اس حد تک تھا. تو اتنی احتیاط کیوں کرتے ہیں اللہ والے؟ کیونکہ ذکر کی وجہ سے اللہ والا جو عمل کرتا ہے اس کی وجہ سے وہ حساس ہو جاتا ہے، اس کو ایک آنا حسن کا 32 آنا لگتا ہے، وہ اپنے پر بھروسہ نہیں کرتا، بھروسہ کچھ نہیں اس نفس ہمارا کا، اے ظاہر فرشتہ بھی جو ہو جائے تو اس سے بدگمار ہے نا. ہمارے جتنے دوست دین کی خدمت کر رہے ہیں کسی کو ہدیہ دینے کی اجازت نہیں ہے مجھ سے پوچھے بغیر، کسی کو اجازت نہیں ہے. ہدیہ دینے والا پہلے ہم سے پوچھے گا، پھر ہدیہ لینے والا ہم سے پوچھے گا، پھر دونوں کی اجازتوں کی جب، چاہے وہ دعوت ہو، چاہے مسواک ہو، چاہے کچھ بھی ہو. لیکن جو کتابیں تقسیم کرتے ہیں 4-5 دوست، ان کو کسی قسم کا ہدیہ دینا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. ان کو لوگ کہتے ہیں یہ ہدیہ لینے، کتابیں آپ سے لینے آئے ہیں، کام کتابیں اللہ کے لیے دیتے ہیں، ہدیے کے لیے نہیں دیتے. اگر کسی کا کسی کو ہدیہ دینے کا دل چاہتا ہے ہمیں پتا ہے، ہمیں پتا تو ہو کہ کتنے لوگ ان کو ہدیہ دے رہے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ ہمارا ساتھی ہدیہ لینے کے بعد اس کے ابدیت میں فرق پڑتا ہے نہیں پڑتا، پھر ہم اجازت دیتے ہیں. اسی طرح خواتین کا معاملہ ہے. کل پرسو ایک خاتون نے اجازت لی دعوت کی، چار خواتین کی اجازت ہے، چاروں خواتین نے الگ الگ میسج کی، ہم بھی جا سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ ہے اصل تڑپ، پتا تو چلی جاتا ہے پھر شیخ کا دل دکھ جاتا ہے. اس لیے ہدیہ ودیہ ہم سے پہلے اجازت لو، ہماری اجازت کے بعد جن کو آپ دیں گے وہ ہم سے اجازت لے، ہمیں پتا تو چلے کہ اس کو کیوں ہدیہ اتنے مل رہے ہیں، اس کے اندر کوئی داڑھی کے ساتھ کشش تو نہیں ہے. ہدیہ دینے اور لینے سے محبت بڑھتی ہے، اس لیے یہ نہیں ہوتا کہ امرت داڑھی والے کو ہدیہ دے، ہم تو امرت سے الحمدللہ ہدیہ نہیں لیتے اللہ کے کرم سے، امرت کیسے ہم کو اٹھا کر ہدیہ دے دے گا. مولوی فرحان میاں کا درس قرآن ہوا تھا جس میں قصب حلال اور رشوت اور اس کی قسمیں بیان کی تھی، جس میں انہوں نے حدیث پاک بیان کی تھی کہ جب کسی قوم میں بے حیائی پھیلتی ہے تو ان پر طاعون اور وبائیں اور نئے نئے امراض مسلط کر دیے جاتے ہیں. پیارے شیخ فرماتے ہیں جو ان کے آبا و اجداد نے سنے بھی نہ تھے. بلڈ کینسر اور یہ چیزیں پہلے کبھی سنی تھی؟ برین ٹیومر سنا تھا؟ برین ہیمریج سنا تھا؟ یقین کرنا آئے دن ڈاکٹر موجود ہیں بڑے بڑے، ان سے پوچھو کہ آج کل بڑی بڑی بیماریوں کا پتہ چل رہا ہے؟ پتہ ہی نہیں چل رہا بیماری کون سی ہے. جب بے حیائی پھیلتی ہے تو یہ نقصانات آتے ہیں. جب ناپ تول میں کمی کی جائے تو ان پر قحط اور گرانی، مشقت اور محنت اور حکام کے مظالم مسلط کر دیے جاتے ہیں. کپڑا کم ناپ کے دے رہے ہیں، وزن کا معاملہ بھی ہے. نمبر تین، جب زکوٰۃ نہ دی جائے تو بارش بند کر دی جاتی ہے. جب اللہ اور رسول کے عہد کو توڑا جائے. نمبر چار، جب کوئی قوم اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑ ڈالے تو اللہ تعالیٰ ان پر اجنبی دشمن مسلط فرما دیتے ہیں جو ان کے مال کو بغیر کسی حق کے چھین لیتے ہیں. نمبر پانچ، جب حکمران اللہ کے قانون پر فیصلے نہ کریں تو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام ان کے دل کو نہ لگیں تو آپس میں منافرت اور لڑائی جھگڑے ڈال دیتے ہیں. پوری کتاب ہے، مفت میں ملتی ہے. اس بار جو بیانات ہے، اس بار کے بیانات میں حضرت مفتی عبد الرؤف غزنوی صاحب دامت برکاتہم کا مضمون ہے، جو سابق استاد ہیں دارالعلوم دیوبند انڈیا اور موجودہ اس وقت استاد ہیں جامعہ بنجری ٹاؤن کے. نام لینا میں حضرت والا فرماتے ہیں، میں اس کو امانت سمجھتا ہوں، تو اس وجہ سے میں ان کا نام دے رہا ہوں جس طرح حضرت کا طریقہ ہے، لیکن مضمون بیان نہیں کر سکوں گا. یہ تقریباً 9 صفحات پر مشتمل ہے. یہ انٹرنیٹ کے منفی استعمال کے نقصانات اور ان سے بچنے کا طریقہ. آج لوگ فائدہ دیکھتے ہیں، اس وقت اس کے منفی پہلوؤں پر گوشوں پر سنجیدگی سے غور نہیں کرتے، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ مختلف دینی، جسمانی، نفسیاتی مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں. بہت تفصیل ہے میرے اس مضمون سے، یہ ہرگز نہ سمجھا جائے کہ میں انٹرنیٹ کے فوائد سے انکار کرتا ہوں یا لوگوں کو اس کے استعمال سے کلی طور پر منع کرتا ہوں. حضرت شیخ الاسلام کے 3 بیانات میں یہاں سے بیان کر چکا ہوں، جس میں حضرت نے فرمایا اسمارٹ فون بیچ دو. فرمایا میں جانتا ہوں اس میں نفع ہے، لیکن دفع مضرت مقدم ہے جلب منفعت پر، کہ اس کے فائدے کتنے نقصان کتنے ہیں. اس کی وجہ سے زنا اور بے حیائی، اریانی، فحاشی. فرمایا کہ بہت سے دوستوں نے مجھے انٹرنیٹ کے استعمال کے فائدے بتائے دینی. ذرا غور سے سنیے گا، حضرت مولانا مفتی عبد الرؤف غزنوی صاحب نے فرمایا کہ ان حضرات کی باتیں سن کر ہمیشہ جواب دیتا رہا کہ یہ دارالعلوم دیوبند کے استاد رہ چکے ہیں اور بنوری ٹاؤن کے استاد ہیں. فرمایا کہ آپ جیسے تجربے کار حضرات کی اس وضاحت کے بعد میرے لیے انٹرنیٹ کے بعض فوائد سے انکار کرنے کی تو کوئی گنجائش باقی نہیں رہی، تاہم مجھے ایک خوف ضرور لاحق ہے. کیا جملہ ہے! پہلی بات، حدیث پاک المتقی من یتقی الشبہات. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ حلال تو واضح حلال، حرام تو واضح حرام، درمیان میں جو مشتبہ چیز سے بچے گا خوش رہے گا. مفہوم عرض کر رہا ہوں، ذرا غور کرنا، اتنے بڑی شخصیت، اتنے بڑے اللہ والے کیا فرما رہے ہیں، اور آگے سننا ان کے شیخ اور استاد کون تھے. فرمایا کہ تاہم مجھے خوف ضرور لاحق ہے کہ انٹرنیٹ کے مفید اور مضر گہرے سمندر میں اگر میں داخل ہوا تو کہیں اس کی خطرناک لہروں اور بے رحم مگر مچھوں کا شکار نہ ہو جاؤں، اور میں چونکہ تیراکی اور مگرمچھوں کا مقابلے کرنے کی مہارت کا دعوے دار نہیں ہوں. یہ ہے جو اپنے نفس سے بھروسہ نہیں کرتے. آج ہم ان کے شاگرد بنے, غلام بنے, بڑوں کی بات نہیں مانتے. اس لیے مجھے خطرہ ہے کہ اس انٹرنیٹ کے گہرے اور خطرناک سمندر میں داخل ہونے کے بعد اس کی لہروں میں غرق ہو کر یا اس کے مگر بچوں کا لقمہ بن کر ساحل تک واپسی کا موقع نہ پا سکوں. ان کو ضرورت نہیں ہے انٹرنیٹ کی اور اسمارٹ فون کی, جبکہ ہر چیز اس میں موجود ہے. آسانی ہے جو لکھا ہوا ہے کہ دوست کہتے تھے جہاں جاؤ گے ہر وقت تمہاری مدد کے لیے چیزیں تیار ہوں گی. آج میری ماں بہن بہو بیٹیاں اسمارٹ فون بیچنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ان کو کیا ضرورت ہے, جبکہ اس میں سے جن کو نیک بننا ہے انہوں نے روتے ہوئے خط لکھا ہے, روتے ہوئے انٹرنیٹ میل کیا ہے کہ میں نے اپنا موبائل بیچ دیا. ناممکن ہے کہ میں گناہوں سے, تصویروں سے, گندی تصویر سے بچ سکوں. جو ہماری بہو بیٹیاں استعمال کر رہی ہیں اپنے آپ کو چیمپئن سمجھتی ہیں. آگے سنیے, اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایکڑ اپنے زمانہ طالب علمی سے لے کر زمانہ تدریس تک ہمیشہ اپنے والدین, اساتذہ کرام اور مشائخ عظام کی نصیحتوں کو یاد رکھنے, ان کا نزول ہے اور ان کی انداز تربیت کو حد الامکان اپنانے کی کوشش کی ہے. آج تک اپنی غفلتوں کے باوجود یہ ان کا نزول ہے. میں نے ہمیشہ ان کی نصیحتوں پر غور کر کے عمل کرنے کی فکر کی ہے. سنیے آپ, میرے والدین اور اساتذہ کرام اور مشائخ عظام, جن میں سرفہرست میرے مرشد میرے استاد فقی الامت حضرت مولانا مفتی محمد حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, کن کے کون استاد ہے, کون ان کا شیخ ہے, سابق رئیس دارالفتا دارالعلوم دیوبند, اور میرے محترم استاد حضرت مولانا مفتی سعید احمد پالن پوری صاحب دامت برکاتہم, شیخ الحدیث اور صدر مدرسین دارالعلوم دیوبند کی پرسر نصیحتوں میں اس مضمون کی مناسبت سے صرف ایک قیمتی نصیحت کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. حضرت مفتی عبد الرؤف غزنوی صاحب زمبیا میں تھے ابھی کچھ عرصہ پہلے, تو ٹیلی فون کی گھنٹی بجی, ان کے پاس سادہ موبائل ہے, تو ٹیلی فون پہ انہوں نے ایمرجنسی کی, تو پیچھے شیخ بیٹھے تھے, استاد بیٹھے تھے, مولانا سعید احمد پالن پوری دامت برکاتہم تشریف فرما تھے, تو جلدی سے مختصر بات کر کے رکھ دی. فرمایا اپنا موبائل مجھے دو. پھر فرمایا میرے استاد محترم نے میرے موبائل کو الٹ پلٹ کر دیکھا, اور جب تسلی ہو گئی کہ اس میں نیٹ نہیں ہے, کیمرہ نہیں ہے, تو مجھ سے خوش ہو کر مجھے موبائل واپس دیا, اور ان کے چہرے پر خوشی کے تاثرات میں نے خود دیکھے. آج ہم کسی سے موبائل مانگ کر دیکھیں ذرا کیسے دیتا ہے موبائل ہمیں, اللہ ماشاء اللہ. ایسے آلات جدیدہ کو میرے استاد حضرت مولانا مفتی سعید احمد پالن پوری دامت برکاتہم نے, شیخ الحدیث نے فرمایا کہ ایسے آلات کے فوائد اور نقصانات دونوں پر مشتمل نظر آتے ہیں. اس وقت تک استعمال کرنے کی کوشش نہ کیجئے جب تک ان کے مثبت و منفی دونوں گوشوں پر غور ان کے درمیان موازنہ نہ کریں. انسان جلد باز واقعہ ہوا ہے, وہ مثبت گوشوں سے جلد متاثر ہو جاتا ہے اور منفی گوشوں سے غفلت برتتا ہے, آہستہ آہستہ نقصان کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کو اندازہ بھی نہیں ہوتا, بالآخر بڑے نقصان اٹھاتا ہے, پھر کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتا. الغرض میں نے دوستوں کی باتیں سن کر موبائل نہیں رکھا اپنے پاس, میرے پاس الحمدللہ سادہ موبائل ہے, اللہ میرے کام بناتے ہیں. سب سے پہلا نقصان جو میں بار بار بیان کرتا رہتا ہوں کہ بے حیائی پھیلانا. اس انٹرنیٹ کا پہلا نقصان ہے کہ بے حیائی, عریانیت پھیلانے, فسق و فجور کے مناظر پیش کرنے کا سب سے بنیادی اور سستا ذریعہ ہے. اس کے ذریعے اخلاقی اور دینی تباہی, نوجوان مرد خواتین کی بے راہ روی, شر اور فساد کی وادیوں میں ان کی ہلاکت, اسلام میں اقدار اور پاکیزہ روایت سے ان کی لا تعلقی بڑھتی جا رہی ہے. بچے بھی اس گناہ میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں اور والدین روتے ہوئے نظر آتے ہیں. کتنی نوجوان لڑکیاں ایسی ہیں جنہیں اس انٹرنیٹ کے ذریعے سبز باغ دکھایا گیا اور گھروں سے بھگایا گیا, اس کے بعد دھوکے بازوں نے اپنی حرام خواہشات کو پوری کر کے ان بیچاریوں کو بے یار اور مددگار چھوڑ دی گئیں اور ماں باپ نے بھی قبول نہیں کیا. اس سے پھر وہ اور گمراہی اور بڑے گناہوں میں مبتلا ہو گئی. ادھر سے انہوں نے برباد کر کے پھینک دیا, شادی ہونے کا کیا چانس ہر جگہ پھیل گیا. ادھر ماں باپ نے گھر سے نکال دیا, علماء سے پوچھا نہیں کہ بیٹی کو گلے لگا کر رکھو, اس کو حقیر مت سمجھو, جو گناہ ہو گیا گناہ سے نفرت کرو, گناہگار سے نفرت نہ کرو. دوسرا نقصان وقت کا ضیاع. اللہ پاک نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے اور والعصر فرمایا, زمانے کی قسم فرمایا, کہیں رات اور دن کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا, واللیل اذا یخشا والنہار اذا تجلا, رات کی قسم جب وہ چھا جائے اور دن کی قسم جب روشنی پھیل جائے, کہیں چاشت کی قسم, والضحا کی چاشت کی قسم کھائی اور نماز روزہ حج ادا کرنے کے احکامات دیے, ان کے اوقات مقرر کر دیے, لیکن وقت کا ضیاع کتنا ہوتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جنت میں جنتیوں کو ان لمحات پر بھی حسرت ہوگی جو غفلت میں گزرے. اگر کوئی نیٹ کے اندر, اسمارٹ فون کے اندر, یا کیبل میں, یا موبائل پر, یا ٹیپ اور کمپیوٹر کے اندر اگر گناہ کبیرہ میں نہیں بھی مبتلا ہے, وقت تو ضائع ہو رہا ہے. اللہ کی ناراضگی تو بڑھ رہی ہے, نمازوں میں کوتاہیاں تو آ رہی ہیں, ماں باپ کا حق ادا نہیں ہو رہا, بیوی کا حق ادا نہیں ہو رہا, بچوں کا حق ادا نہیں ہو رہا, اور اپنے آپ کو اسمارٹ سمجھتے ہیں ہم. کیسے اللہ والے بنیں گے جب گناہ کبیرہ کے ساتھ. شیخ سے پوچھو کہ میں اپنے نصب اعتماد کروں, اپنے حالات لکھ کر دوں, پھر پوچھو سچ لکھ کر دوں, صرف ایک آدھا سوال لکھ کر سچ دو اور پھر اجازت مانگو کہ میں موبائل استعمال کر سکتا ہوں یا نہیں. اللہ کو ناراض کرتے ہوئے ڈر بھی نہیں لگتا اب تو. اللہ معاف فرمائے ہم لوگوں کو. اللہ تعالیٰ جزائے عظیم عطا فرمائے. مولانا مفتی عبد الرب غزنوی صاحب دامت برکاتہم کا اللہ عمر میں برکت عطا فرمائے. تو وقت ضائع ہوتا ہے اور بے حساب گھنٹوں گھنٹوں اسکرین پر نظر جمائے بیٹھے رہتے ہیں. تیسرا نقصان صحت کا, حضرت فرماتے تھے, دیکھو آپ صلی اللہ تعالی نے صحت کو مقدم رکھا نہیں رکھا. اللہم انی اسألک الصحت والعفت والامانت, پہلے صحت کو مقدم رکھا. جب صحت نہیں ہوگی تو کیا دین پھیلائے گا, کیا دنیا میں ترقی کرے گا. بڑا تفصیلی لکھا ہوا ہے, اس کی وجہ سے بلڈ پریشر, ہائی بلڈ پریشر, نفسیاتی بیماریاں, ذہنی تناؤ. جب فائٹ کی موویاں دیکھے گا, جب فائٹ کے کارٹون دیکھے گا, جب فائٹ کی ویڈیو گیم کھیلے گا, جب فوش ویڈیو گیم کھیلے گا, فوش کارٹون دیکھے گا, تو ذہنی تناؤ کا کیا حال ہوگا. ہائی بلڈ پریشر, شوگر, جسمانی سستی, وزن, موٹاپے کی زیادتی, دیگر قلبی اور اعصابی بیماریوں مبتلا ہو جاتا ہے. رات دن اسکرین پر بیٹھتا ہے, اس کا دماغ معاف رہتا ہے اور تناؤ کا شکار رہتا ہے, دیگر امراض آ جاتے ہیں. فرمایا کہ میرے ایک مخلص دوست جناب حافظ ڈاکٹر محمد سمیر قریشی صاحب نے, جو ذہنی امراض کے اسپیشلسٹ ہیں, ڈاو یونیورسٹی کراچی میں پروفیسر ہیں, انہوں نے بتایا کہ بہت سے ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ انٹرنیٹ کی کثرت استعمال سے, اس میں سب فلمیں بھی آ گئی, سب چیز آ گئی, جو منشیات کے استعمال سے جو اب تکلیفیں آتی ہیں, بیماریاں, یہ اس کے اندر بھی آ جاتی ہے, کیونکہ یہ بھی ایک قسم کا نشہ ہے. اگر جس مسجد میں امامت اور خطابت کی ذمہ داری انجام دے رہا ہے, اس مسجد کے نمازی حضرات اور دیگر متعلقین میں سے مختلف لوگوں نے بتایا کہ ان کے بچے انٹرنیٹ کے کثرت استعمال کی وجہ سے تعلیمی میدان میں کافی پیچھے رہ گئے ہیں, پڑھنے اور مطالعہ کرنے کا تعلق کمزور پڑ گیا ہے, اس لیے کہ وہ اپنا اچھا خاصا وقت انٹرنیٹ سے منسلک لیپ ٹاپ, موبائل فون کی اسکرین کے سامنے بیٹھ کر خرچ ہو جاتے ہیں. جب تھک جاتے ہیں تو پھر ویڈیو گیم اور دوسری چیزوں میں لگے رہتے ہیں. پانچواں نقصان, معلومات کی چوریاں. دوسرے کا تفصیل لکھی ہے کہ ایک طالب علم نے آیا کہ یہ میں نے لکھا ہے کتاب, آپ اس میں تقریر لکھ دیجئے. فرمایا میں نے تین چار سوالات اس کی کتاب سے پوچھے, وہ جواب نہیں دے سکا. میں سمجھ گیا کہ انٹرنیٹ سے دوسروں کی کتابیں جوڑ جوڑ کر اپنی کتاب بنا دی اس نے. اب یہ چھٹا نقصان, انٹرنیٹ کے استعمال کی وجہ سے اولاد, والدین, میاں بیوی, دیگر قریبی رشتہ داروں کے درمیان دوریاں پیدا ہو رہی ہیں, ناچاکیاں بڑھ رہی ہیں, میاں بیوی کے درمیان تلخیاں بڑھ رہی ہیں, ایک دوسرے کا آواز ٹیپ کرنا, پھر اس میں اب جب خود جو ہے اس سے لڑ رہے ہیں نا, تو اپنا ٹیپ نہیں کیا, اب جب وہ شروع ہو گیا گالیاں دینا تو اس کو ٹیپ کر لیا, اب سب کو بھیج رہے ہیں کہ دیکھو ان کے اخلاق کیسے ہیں, اپنا چیز کاٹ دی, اور پھر غیبتیں ہو رہی ہیں, بہتان بازیاں ہو رہی ہیں, دنیا ساری سمٹ کر اسمارٹ فون کے اندر آ گئی ہے. یہ ہمیں جنت میں لے جائے گی اسمارٹ فون, ضرورت وہ ہے جس کے نہ ہونے سے ضرر ہو. ساتواں نقصان, اس نیٹ کی وجہ سے انسان کے ایمان خطرے میں ہے, عقائد اور نظریات کو پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے, قادیانی وغیرہ جتنے ہیں, اور مختلف طریقے سے حدیث پاک کو غلط طریقے سے پیش کرتے ہیں, اور ایک عام مسلمان جسے دین کی سمجھ نہیں اور اسے درست سمجھ کر, کتنے لوگ دہریے ہو رہے ہیں, کتنے لوگ اپنا ایمان چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں. انٹرنیٹ سے نقصان کے بچنے کا طریقہ, سب سے سوال پوچھ رہا ہوں, باقی پانچ منٹ صرف ہیں, سب سے پوچھ رہا ہوں, انٹرنیٹ کے گندگیوں سے بچنے کا, آپ اتنے عرصے سے بیانات سن رہے ہیں, سب سے پہلا کیا عمل ہونا چاہیے جس سے ہم بچ سکیں؟ جن کو پتا ہے وہ نہ بتائیں, جو دوپہر کو پوچھا تھا وہ ہوشیار نہ ہو. ہاں جی کچھ بتاؤ نا بھائی, پہلا کیا طریقہ ہے بچنے کا؟ یہ بھی اشارہ کر دیتا ہوں, روزانہ اور ہر جمعرات کو اس پر بیان بھی ہوتا ہے, جمعے کو بھی بیان ہوتا ہے, اتوار کو بھی بیان ہوتا ہے, نظروں کی حفاظت. نظروں کی حفاظت کریں گے خود گناہوں سے بچ جائیں گے. تفصیل کچھ تو لڑکوں کے بارے میں عرض کیا اور لڑکیوں سے بچنے کے بارے میں عرض کرنا تھا, موقع نہیں ملا. نمبر ایک, جو قرآن پاک کی آیت کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم, شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہوگی, بد نظری کریں گے. عورتوں کے لیے کل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن, ان کا انہوں نے بھی نظر کی حفاظت نہیں کی. تو پہلے سب سے آپ کو بتاؤں, ہمارے دوستوں سے پوچھ لیجئے, اتنا دل خوش ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ خط اصلاحی, سب سے زیادہ ای میل اصلاحی عورتوں کے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ میری بات مان کر اسمارٹ فون نہیں بیچ رہی ہیں, جب دوزخ کا راستہ نظر آئے گا پھر بیچنے سے کیا ہوگا, وہ سارے مسائل تو گھس جائیں گے. اولاد کو تربیت نہیں ہو رہی, شوہر کے لیے کھانے, یہاں بھی اس میں لکھ دینا بھائی آئندہ کے لیے, وہ اس پر بیان کرنا تھا کہ بھائی خواتین کو کھانا پینا سیکھیں اور کپڑے وغیرہ, اور لکھا ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے. فرمایا کہ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بخاری شریف کی حدیث پاک کی جلد نمبر ایک صفحہ 265, تیرے جسم کا تیرے اوپر حق ہے, تیری آنکھوں کا تیرے اوپر حق ہے, اور تیرے بیوی کا تیرے اوپر حق ہے, اور تیرے زائرین کا تیرے اوپر حق ہے. جو ان چیزوں میں استعمال کرتا ہے اس کے حق کہاں, وہ کہاں سے ادا کرے گا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے, بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ 949, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں میں سے دو نعمتیں ایسی ہیں کہ بہت سے لوگ ان کی ناقدری کرتے ہوئے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں, ان میں سے ایک نعمت صحت و تندرستی اور دوسری نعمت فرصت و فراغت. اس موبائل نے ہمیں چھوڑا ہے اس چیز کا. والدین اور سرپرستوں کے ذمے ہے کہ اپنی اولاد اور بچوں کو انٹرنیٹ کے نقصانات بتائیں اور ان سے یہ چیزیں لے لیں واپس. چوتھی آخری بات جو تقریباً روز بیان ہوتی ہے, بتائیے وہ کیا ہے اس سے بچنے کے لیے. کونو مع صادقین, سچوں کی صحبت میں رہو. بتاتا ہوں, بینکیوٹ میں کیمرے لگے ہوئے ہیں, اس لیے خواتین احتیاط کریں اس بات کی کہ بینکیوٹ میں کیمرے لگے ہوئے ہوں. ڈاکٹر عبد المقیم صاحب خادم ہیں, لاہور خانقاہ کے ہیں, وہ فالج ہوا ہے, دعا کریں اللہ نے کروڑوں جانے عطا فرمائے. سیانت المسلمین کا اجتماع ہے پہلی دوسری تیسری مارچ کو, اس کے پوسٹر ہمارے پاس آئے ہیں اپنی مسجد میں لگانے کے لیے, نماز کے بعد حاصل کر لیں تاکہ آپ لوگوں کا بھی اس میں حصہ لگ جائے. جمعے کے دن کل جمعے کا بیان سٹی کورٹ میں, مسجد بلال جو ہے مین روڈ پر سٹی کورٹ میں, 12:20 میں شروع ہوگا. اور ہفتے کے دن صبح 11 مدارس کے لیے بیان ہوتا ہے, جس میں کچھ بنین کچھ بنات کے مدرسے اس میں لنک کرتے ہیں, کسی کو ہو ضرورت تو وہ بھی لنک کر لے, منع نہیں. اور ہفتے کے دن بادشاہ جامعہ عربیہ اسلامیہ اسکاؤٹ کالونی, جامعہ عربیہ اسلامیہ اسکاؤٹ کالونی, یہاں پر انشاءاللہ عشاء کے بعد بیان ہوگا, عشاء وہاں 8:30 ہے. اور حیدرآباد کا بتا دیا میں نے سفر, انشاءاللہ تعالی اتوار کو ہوگا عصر سے پہلے, انشاءاللہ تعالی لکھا دیں تو وہاں دوستوں کو نام لکھا دیں, اور باقی تو مستب باقی دیر ہو جائے گی. ہاں لکھا ہوا ہے گھرداری سکھانے کا, یہ لیجیے. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو اس میں بھائی رکھنے نے سنبھال کے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا خاص تعلق نصیب فرمائے, اور میرے ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرمائے. 21 ممالک میں 186 جگہ بیان سنا گیا, 17 مردوں نے موبائل پر بیان سنا, خواتین نے اپنے سادے موبائل سے 257 گھروں میں بیان سنایا. بیت اقبال میں 490 خواتین, بیت شاکر میں 25, بیت مصباح میں 14, بیت سعید میں 11, ڈاکٹر ستوت صاحبہ کے یہاں 13, اور بھی سب نے دعاؤں کا کہا ہے. الحمدللہ پرچیاں سب سنبھال کے رکھتا ہوں, پڑھتا ہوں, خود دعا اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, حضرت سے بھی دعا کراتا ہوں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین, برحمتک یا ارحم الراحمین. تو اللہ اور اللہ سے بنائی چاہے.